اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. اگرچہ یہ محسوس کیا کہ خمس کے مسائل تھوڑے پیچیدہ بھی ہو گئے ہیں اور خشک بھی، اس لیے ہر صورت میں آج کے ابتدائی حصے میں اس کو مکمل کر دینا تھا، لیکن پھر آپ ہی حضرات، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو کچھ ایسے مسئلے سامنے آ گئے کہ شاید یہ پورا آج کا درس اور کسی حد تک آئندہ کا درس بھی انہی خمس کے مسائل کے حوالے سے رہے گا. خیر، کوشش کروں گا کہ آئندہ درس رمضان سے ریلیٹڈ ہو جائے، لیکن ابھی کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا. خمس کے مسائل میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو یہاں اور زیادہ اہم بن جاتا ہے، جہاں پہ لیزنگ یا کریڈٹ پر زیادہ تر چیزیں لی جاتی ہیں، وہ ہے قرضے پر خمس کے بارے میں شریعت کیا مسئلہ بتاتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرض پر خمس کو شروع کریں، جو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور آپ کی پوری پوری توجہ اس کے لیے چاہیے ہوگی، دو تین چھوٹے چھوٹے متفرق مسئلے. علیکم السلام. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دو تین دفعہ یہ بات مسائل خمس میں ریپیٹ ہوئی ہے تو اس میں ایک ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی ہو گئی. وہ یہ کہ خمس کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے نہیں دے سکتا جب تک کہ جس پہ خمس واجب ہے وہ اجازت نہ دے. یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی ایک اہم ترین وجہ جو بتائی جاتی ہے، اور وہ غالباً میں نے پہلے بھی بتائی تھی، کہ خمس ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے جو آدمی عبادت کر رہا ہے اس کی نیت ضروری ہے، وہ نیت کرے. تو خمس اگر جس کے اوپر واجب ہے وہ نہیں دینا چاہتا، نہیں دے رہا ہے، اور ہم اپنی طرف سے جا کے اس کا خمس دے دیں، وہ خمس نہیں ہوگا. یا اسی کے مال میں سے خمس نکال کر اس کو بتائے بغیر یا بتا کر لیکن وہ راضی نہیں، خمس دے دیں، وہ نہیں ہوگا. یہ جو دوسری مثال میں نے دی ہے، یہ مثال شوہر اور بیوی میں اور باپ اور بیٹے میں اکثر پیش آ جاتی ہے. یہ شوہر خمس نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خمس کی فلسفی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. ویسے تم بیوی سے کہا کہ جو چاہے خرچہ کرو، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ہم خمس کو نہیں مانتے ہیں، خمس نہیں دیں گے. یا یہ کہ شوہر سے بات بھی نہیں کی، بیوی نے دیکھا کہ یہ $100 $500 ایک سال بچے ہوئے ہیں، شوہر کو بتائیں گے وہ نہیں مانے گا، اس نے خود جا کے $100 آگے دے دی، یہ خمس نہیں مانا گیا. جس کا پیسہ ہے، جب تک کہ وہ یہ نیت نہ کرے کہ خمس ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، وہ خمس نہیں بنے گا. اچھا، اسی میں پھر باپ بیٹے کا مسئلہ بھی آتا ہے. جو بیٹے کے پیسے ہیں باپ کے پاس، یا باپ اس کا اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے، یا الٹا مسئلہ ہے اور پتا ہے کہ جو کنسرنڈ آدمی ہے وہ تیار نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ہمیں پوری چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، لیکن وہ یہی کہتا ہے میں خمس کا قائل نہیں ہوں، یہی پیسے جو $100 تم خمس کے نام پہ لے رہے ہو چیریٹی کے نام پہ دے دو، صدقے کے نام پہ دے دو، میں راضی ہوں. ہیں اس قسم کے بہت لوگ انڈیا اور پاکستان میں ہیں. تو خیر، یہ تو خالی میں نے مثال دی، لیکن مثال ضروری نہیں ہے اصل مسئلہ. تو یہ بار بار یہ مسئلہ آ گیا، اور اس مسئلے کے آخر میں ہمیشہ مرجع وہی ریزن لکھتا ہے جو میں نے ریپیٹ کیا کہ لِأَنَّهُ عِبَادَتٌ، کہ خمس ایک عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے اندر صرف ایک ایکسیپشن نکلا ہے، وہ بھی اس سے پہلے جو دوسرے مسئلے آئے تھے خمس کے، اس سے ذرا سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اب تک واضح طور پہ نہیں بتایا، اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ہاں، حاکم شرع یعنی مجتہد کی اجازت اگر لے لی جائے، تو مشتہد کی اجازت سے جس کے مال پہ خمس واجب ہے اس کے مال سے زبردستی خمس نکالا جا سکتا ہے چاہے وہ راضی نہ بھی ہو. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم وہ چیز پاک ہو جائے گی, کیونکہ یہ بار بار مسئلہ گزرا کہ مشتہد کو اس قسم کے معاملات میں بہت زیادہ اختیار ہے. تو مثلا بیٹے کو باپ کی طرف سے خمس دینا ہے, یہ پتا ہے کہ باپ کو پتا چل گیا وہ کبھی راضی نہیں, لیکن دوسری جانب گھر میں رہ رہا ہے, مکان ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کپڑے ہیں, یہ سب حرام بھی ہوتا جا رہا. تو اگرچہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کا فتویٰ پہلے گزرا کہ جو آدمی خمس نہیں دیتا ہے گناہ فقط اس پر ہے, دوسرے اس کی چیز کو یوز کر سکتے ہیں, اور یہ فتویٰ جس حدیث کی بنا پہ آیا وہ شاید آج کے درس میں آئے گی اور شاید آئندہ کے, ان دو میں سے کسی ایک میں وہ حدیث آنے والی جس میں زمانے کے امام نے اپنے شیعوں کے لیے ایک خاص خمس کو معاف کیا. یہ پہلے آ چکا ہے کہ آغائے خوئی کے اعتبار سے اس سے مطلب یہ تھا کہ جو آدمی خمس نہیں دیتا اس کی چیزیں دوسرے لوگ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آغائے خمینی اور آغائے خامنہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ صاحب معاملہ راضی نہ ہو وہ خمس نہ دے دے اس کے لیے بھی وہ چیز حرام ہے اور باقی سب کے لیے بھی حرام ہے. ذرا کچھ تھوڑا سا ریپیٹ ہو گیا, خلاصہ یہ کہ حاکم شرع جس سے مطلب ہوتا ہے مشتہد, اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو پرمیشن دے سکتا کہ دوسرے کے مال میں سے خمس نکال سکتے ہو, اور اس صورت میں یہ خمس مان بھی لیا جائے گا اور وہ والی چیز حلال بھی ہو جائے گی. تو عام طور پر آغائے خمینی اور آغائے خامنائی کے مقلدوں کے لیے مسئلہ بڑا سخت ہو جاتا ہے, ان معنوں میں کہ بیٹا ان مجتہدین کی تقلید میں ہے اور باپ خمس نہیں دے رہا, تو مسئلہ خالی باپ کا نہیں رہا, اس نے خمس نہیں دیا تو وہ چیز ہم بھی استعمال نہیں کر سکتے. بیوی آغائے خمینی یا خامنائی کی تقلید میں ہے اور شوہر خمس نہیں دیتا, تو وہاں پر پہلے یہ بات آ گئی تھی, لیکن یہ کیونکہ الگ سے واضح کر کے مشتہد یہ مسئلہ لکھتا ہے کہ خمس دیگر عبادتوں کی طرح سے ہے کہ نیت ضروری ہے, لیکن یہاں پر ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر حاکم شرع اجازت دے دے تو جس کا خمس ہے وہ راضی نہ بھی ہو تب بھی چل جائے گا, نماز میں نہیں چلے گا. ایک آدمی نماز پہ راضی نہیں اور آپ زبردستی اسے کھڑا کرتے ہیں اور رکوع اور سجدہ کراتے ہیں, چاہے مار مار کے, چاہے سینے پہ پسٹول رکھ کے, چاہے اپنے ہاتھوں میں اس کو چلا کے, وہ نماز نہیں مانی جائے گی چاہے حاکم شرع بھی اجازت دے دے. اصل میں وہاں تو حاکم شرع کو اختیار بھی نہیں. تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسئلہ حج کا آیا تھا کہ واجبات میں زندگی میں نیابت نہیں ہو سکتی, حج ایک ایکسپشن تھا. یہاں پر خمس اور زکات مالی واجبات میں یہ ایکسپشن آیا کہ جس پر عبادت واجب ہے وہ راضی نہ بھی ہو تب بھی مشتہد اختیار رکھتا ہے اس کے مال کو پاک کرنے کا. اور بہت مختصر ایک بات کہہ دوں, ذرا ٹاپک سے ہٹ کر ہے اور بہت پرانی بات ہو گئی ہے تو اب ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ایک اشارہ ہو جائے. انقلاب اسلامی ایران کے بعد جس وقت ایسے لوگوں کے اموال پر قبضہ کیا گیا کہ جنہوں نے ساری زندگی خمس نہیں دیا تھا, کچھ زمینیں تھیں, حتیٰ کچھ کارخانے تھے, تو جو اینٹی انقلاب تھے انہوں نے اس کو بھی ایک بہت بڑا ایشو بنایا تھا کہ دیکھیے یہ تو کمیونزم والا ہے. اور شاید آپ حضرات کو یاد بھی ہو, آپ تو خیر بہت بچے ہوں گے اس وقت, لیکن بہرحال آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امام خمینی پہ ایک الزام یہ تک لگا تھا کہ نعوذ باللہ وہ رشین ایجنٹ ہیں اور کمیونزم کو اسلام کے نام پہ نافذ کر رہے ہیں. تو اس کا ایک ریزن یہ بھی دیا گیا کہ یہ تو کمیونزم میں چلتا ہے لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ اور کارخانوں پہ قبضہ اور مکان پہ قبضہ. تو بات کچھ اور تھی, دشمن تو ہمیشہ بات کو ٹوسٹ کر کے الٹا سیدھا کر کے پیش کرتا. تو بات یہی تھی کہ جن لوگوں نے خمس دیے بغیر لاکھوں اور کروڑوں روپے جمع کیے, کمائے, حاصل کیے, ان کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ حاکم شرع کو یہ اختیار ہے, وہ آپ کو بھی اجازت دے سکتا ہے اور اگر اس کی حکومت ہے تو ڈائریکٹ وہ جا کے ان چیزوں کو چھین سکتا ہے. اچھا خیر, یہ تو آج کا پہلا متفرق مسئلہ تھا. مسئلہ نمبر دو وہ یہ ہے, یہ مسئلے ابھی شروع کے دو تین چار مسئلے الگ الگ ہیں, ایک دوسرے سے ربط نہیں ہے, متفرق ہے. مسئلہ نمبر دو، گرچہ یہ مسئلہ آج تک جو مسئلے بتائے گئے اس کے اندر کور تو ہو گیا، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے صرف ایک جملے کی شکل میں الگ سے پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے خمس ادا نہ کیا جائے تو اس آدمی کے لیے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوسروں کو اگر وہ چیز دے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مراجع میں اختلاف، لیکن اگر وہ کسی مسجد، امام باڑے یا اس قسم کی آرگنائزیشن کو ایسی چیز دیتا کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس پہ خمس واجب ہو گیا اور اس نے نہیں دیا، ایک پرسن دوسرے پرسن کو دے رہا ہے، تو آغا خوئی اور سیستانی نے کہا کہ وہ گناہگار وہ ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن اگر پرسن پرسن کو نہیں دے رہا، ایک آدمی مسجد کو یا امام باڑے کو ایسی چیز ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر بہرحال مسجد اور امام باڑے کے ٹرسٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے خمس کے مسئلے کو پہلے حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل سے کلیئر کرائے۔ البتہ دیکھیے ہر چیز کے اندر ایکسیپشن آتا ہے، یہ قانون کی زبان ہے، آپ کوئی بھی فارم کوئی بھی قانونی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ضرور آتے ہیں انلیس، انٹل یا الا سے مشابہت رکھنے والے باقی الفاظ۔ تو یہاں پر مسجد اور امام باڑے کو اگر کوئی ایسی چیز دی جا رہی کہ ٹرسٹی کو معلوم ہے یا جس کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اس پہ خمس واجب ہو گئے، وہ اپنی جگہ مسئلہ کہ جب کوئی مومن آپ کو ایک چیز دے اور آپ کو پتا نہ چلے کہ اس پہ خمس واجب ہے کہ واجب نہیں ہے تو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہی سمجھیں گے واجب نہیں، لیکن اگر پتا چل گیا کہ اس چیز پر خمس واجب تو آغائے خوئی اور سیستانی کے نگاہ میں بھی جو عام حالت میں کہتے ہیں کہ ذمہ دار وہ ہے تمہارے لیے چیز حلال، مسجد اور امام باڑہ اور اس قسم کی جو کمیونٹی کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں اس کے ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مسئلے کو جا کے حاکم شرع کے وکیل سے مصالحت کے ذریعے سے کلیئر کرائے۔ لیکن یا البتہ جو میں نے کہا جہاں سے بات کٹی تھی، لیکن اگر یہ کیش کی شکل میں دیا گیا تو مسئلہ مختلف، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ رہا۔ اس لیے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں چیز مسجد اور امام باڑے کو دینے، ایک یہ کہ کرسی لا کے دی ضرورت ہے، آپ یہ مارکر دیا ضرورت ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر کا پرابلم ہو رہا ہے تو کوئی ایمپلیفائر سسٹم کسی نے لا کے دیا ضرورت چیز، حتیٰ یہ چیزیں جو برتن برتن ہوتے ہیں یہ تو پتا ہے مجھے کہ کسی نے لا کے ڈونیٹ نہیں کیے ہیں، لیکن اگر کسی نے، ایک تو یہ، اور دوسرا طریقہ ہے کیش۔ کیش کا مسئلہ بہرحال مختلف، اور یہ میں ایک بات آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، یہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کر، کہ جو روایتیں معصومین کی ہیں اس کے اندر عام طور پہ جو لوگوں نے اپنے مسئلے پوچھے کہ مولا فلاں نے ہمیں فلاں چیز دی، خمس کا، زکات کا، قرضے کا، وہ فلاں آدمی شراب خانے میں کام کرتا ہے، فلاں آدمی جوئے خانے میں کام کرتا ہے، اس کے مسئلے، تو امام نے جواب جو دیے وہ کچھ اور ہیں اور آج کے مراجع کے فتوے کچھ اور ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہے جو یہ عربی تھوڑی بہت جان کر حدیث پڑھتے ہیں کہ جی امام نے کہا کہ جو شراب خانے میں کام کرتا ہے اس کی کمائی تو حرام، ایک جو کا دانہ بھی اس کے گھر سے نہیں کھا سکتے، مرجع صاحب مثلاً کچھ اور فرما رہے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے خالی حدیثوں کا ترجمہ پڑھ کر شریعت کو سمجھنا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ ڈاؤٹ آنے لگتے ہیں مرجع کے اوپر۔ تو ایک ضمنی بات، لیکن چونکہ ٹاپک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور اب تو رمضان اور رمضان کا چاند اور شوال کا چاند وہ سارے مسئلے آ رہے ہیں کہ جہاں لوگ پوچھیں گے کہ یہ فتوے کی بیسس کیا ہوتی، تو ایک بہت بنیادی فرق ذہن میں رکھیے گا کہ مالی معاملات سے ریلیٹڈ جو حدیث ہیں وہ دو قسم کی، ایک وہ کہ جس میں امام خود سے کوئی جنرل رول بتا رہے ہیں، اور دوسرا جو زیادہ حدیثیں ہیں کہ پبلک نے جا کے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں شرابی کے گھر گیا مجھے کیا کرنا۔ جو لوگ مسئلہ بتا رہے تھے وہ پرانے زمانے میں اس انداز سے کیش نہیں چلتے تھے، یعنی پیپر کرنسی نہیں، پیپر کرنسی کی وجہ سے وہ مسئلے بدل گئے جو باقاعدہ چیز کے ہوتے تھے۔ ایک بارٹر سسٹم بھی پرانے زمانے میں تھا اور بہت زیادہ تھا کہ چیز کے بدلے لوگ کپڑا خریدنے دکاندار کے پاس جا رہے ہیں تو اسے $100 کا نوٹ نہیں دیں گے، بلکہ اگر یہ جوتا بنانے والا ہے یہ اس کو جوتا دے گا اور کپڑا خریدے گا. اب اس کے اندر امام نے اگر کہا کہ یہ جوتے پہ خمس واجب ہے تو کپڑے والے کے لیے حرام ہے یہ لینا, وہ مسئلہ. اور آج ہم اس کے بدلے $100 کا پیپر کرنسی دے رہے ہیں, یہ مسئلے میں فرق. تو جو امام کی جنرل حدیثیں ہیں جو عام طور پہ ہم کو پڑھنے کو نہیں ملتی, اس میں یہ فرق امام نے رکھا کہ پیپر کرنسی کا اور چیز کا اس لین دین جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے جو مسئلے پوچھے وہ تو وہی پوچھے جو ان کے زمانے کا سسٹم تھا. یہ میں نے ایک ضمنی بات بتا دی کہ وہ حدیثیں آج کل کے حالات کے اوپر ان کا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے جن حدیثوں میں چیزوں کے حوالے سے امام نے مسئلہ بتایا. اور بس اب آ جائیے واپس اصل مسئلے پر کہ مسجد یا امام باڑے کو یا تو چیز دی گئی ہے یا پیسے دیے گئے. پیپر کرنسی اگر دی گئی ہے تو جو مسئلہ ابھی بتایا اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یعنی ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی پہ خمس واجب ہے, وہ خمس نہیں دیتا اور اس کے بعد اسی میں سے لا کے ڈونیشن دے رہا ہے, یہ مسجد اور امام باڑے کے لیے بھی حلال. اس کو زیادہ فکر میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام. لیکن یعنی پتا بھی ہے کہ اس آدمی پہ خمس واجب, یا پتا بھی ہے کہ اس رقم پہ خمس واجب, یہ بینک میں ایک سال رہی ہے وہیں سے یہ نکال کے دے رہا ہے ہم کو, پھر بھی ٹرسٹی کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن یہ کرسی اس نے لا کے دی جو اس کے گھر میں ایک سال پڑی رہی اور اس کے بعد ضرورت پڑی یہاں پہ سینٹر میں, تو اس نے کہا میرے گھر میں بغیر استعمال کی کرسی پڑی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, لے جائیے. اچھا یہاں تک کا جملہ تو ٹھیک, ہمیں کیا پتا اس نے خمس دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. تو مسلمان کے لیے ہمیشہ ہم فیور والی بات سمجھیں گے. لیکن اگر اس نے کہا کہ میرے گھر میں یہ کرسی پڑی ہے ایک سال سے, ہم نے استعمال نہیں کیا اور میں خمس کا تو قائل نہیں ہوں, میں نے کوئی خمس نہیں نکالا, لیجیے یہ ڈونیشن. اب یہاں پر چیز آ رہی, پیپر کرنسی نہیں چیز, اس کے اندر وہ مسئلہ جو ابھی گزرا تھا. تو کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو پیش آنے والا ہے تو نہیں, زیادہ تر ٹرسٹیز حضرات کا مسئلہ ہے, لیکن انڈیویجل کا بھی بن جاتا ہے کہ اگر اسے پتا ہے کہ یہ کرسی, دیکھیے میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, کسی مرد مومن نے کرسی دی ہوگی, یہ میں ان کے بارے میں کوئی آپ کو معلومات نہیں فراہم کر رہا ہوں, بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں بھی پتا ہے, ہم ٹرسٹی نہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کرسی بغیر خمس کے دی گئی ہے اور خمس واجب تھا, تو ٹرسٹی کے لیے اس کا لینا جائز نہیں تھا جب تک کہ وہ حاکم شرع کے وکیل سے بات نہ کرے, اور ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں. تو یہ عام آدمی کا مسئلہ کارپیٹ کہا جاتا ہے, مسلح کہا جاتا ہے, لیکن بہت زیادہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اتنا مختصر بیان کافی بھی ہے, اور عام طور پہ اس قسم کی چیزوں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہی چلتا ہے. مسئلہ نمبر 3, یہ متفرق مسئلے ہیں, اور یہ مسئلہ نمبر 3 کا تعلق ایک بار پھر آغا خمینی اور خامنائی کے اس مسئلے سے ہے کہ اگر آپ اپنا خمس دے رہے ہیں لیکن جس سے آپ کی ڈیلنگ ہے وہ آدمی خمس نہیں دے رہا, تو بہرحال وہ چیز آپ کے لیے بھی حرام رہے گی. تو اس میں شوہر بیوی کی مثال آئی تھی, باپ بیٹے کی مثال آئی تھی, ساری مثالیں آ گئیں, لیکن یہ جو پہلے 3 مسئلے میں بتا رہا ہوں جس کا یہ آخری مسئلہ اب شروع ہوا, یہ وہ ہیں جو ضمناً یا دبے دبے الفاظ میں پہلے آ چکے ہیں, ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کو الگ سے واضح کر کے لیکن کم وقت میں مکمل کر رہا ہوں. تیسرا مسئلہ کہ یہی والا مسئلہ آغا سیستانی اور خوئی نے اجازت دی کہ اگر وہ آدمی خمس نہیں دیتا تو تمہارا اس سے کوئی تعلق, تمہارے لیے حلال ہے, اس کے لیے حرام ہے وہ چیز استعمال کرنا, تمہارے لیے حلال ہے. لیکن آغا خمینی اور خامنائی نے کہا کہ بہرحال خمس وہ نہیں دیتا ہے تو چیز نجس مانی جائے گی, تم بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے. اس کے اندر بزنس کی پارٹنرشپ بھی آ گئی, یعنی اگر ایک بزنس میں 2 پارٹنر ہیں اور دونوں پارٹنر شیعہ ہیں, کیونکہ اگر غیر شیعہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہو تو خمس کے مسئلے کا وہاں کوئی کسی قسم کا اطلاق یا امپلیکیشن نہیں, کیونکہ غیر شیعہ اگر خمس نہ دے اور کافر خمس نہ دے تو سارے مراجع کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر ہمارے پارٹنرز میں سے کوئی ایک شیعہ, 10 آدمی, علیکم السلام, 12 آدمی, 15 آدمیوں کی پارٹنرشپ, ایک ہم اپنا خمس دیتے ہیں 15 میں سے، 13 آدمی یا کافر ہیں یا غیر شیعہ، ان کا بھی خمس دیں کہ نہ دیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک بھی اگر پارٹنر شیعہ ہو، اور یا سیدھی سادھی بات کہ دو آدمی بزنس کر رہے ہیں، ایک دونوں شیعہ ہیں، ایک خمس دیتا ہے دوسرا نہیں دیتا، تو آگاہ خوئی اور سیستانی کا وہی مسئلہ چلے گا جو باپ بیٹے اور شوہر بیوی کا، ہم اپنے حصے کا خمس نکال دیں، وہ نکالے کہ نہ نکالے ہمارے لیے اس پورے مال کو استعمال کرنا حلال ہے. بات پہلے آ چکی ہے، لیکن پارٹنرشپ کو الگ سے واضح طور پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بزنس میں یہ بہت ہوتا ہے. لیکن آغا خمینی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پارٹنر نے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اپنے حصے کا خمس نہیں دیا تو وہ مال اس کا حرام ہو گیا. اگر مال حرام ہو گیا تو یہ پارٹنرشپ کو آپ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ پر واجب ہے کہ یا پارٹنرشپ توڑ دیں، اور یا پھر جو مسئلہ پہلے گزرا کہ اگر شوہر خمس نہیں دیتا تو بیوی کیا کرے، یا پھر حاکم شرع سے اجازت لیں، اور یا پھر اتنے پیسے کا خمس کچھ خود دیں حاکم شرع کی اجازت سے تاکہ ہماری پارٹنرشپ باقی رہ سکے، یعنی اس کے مال کو بھی ہم پاک کریں. تو پارٹنرشپ کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ذہنوں سے عام طور پہ نکل جاتا ہے، لیکن پھر یہ یاد دلا دوں کہ یہ مسئلہ صرف شیعہ پارٹنر کے ساتھ، چاہے اس بزنس میں سارے پارٹنر شیعہ ہوں چاہے سارے کافر ہوں، ایک بھی شیعہ ہوگا تو سارے لوگوں کی پارٹنرشپ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ پارٹنرشپ میں سے اگر 1% بھی حرام آ گیا تو 99% کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں رہے گا. البتہ پھر وہی ایک ایکسیپشن آ گیا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ مسائل کو جب پوچھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کو جواب بہت ہی سمپل ایزی اور یس اور نو میں ملے، وہ نہیں ہو سکتا قانون کی زبان میں. البتہ اگر پارٹنرشپ توڑنے کی وجہ اس آدمی کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، جس کو شریعت میں کہتے ہیں حرج، تو حرج کی وجہ سے کچھ عرصے تک اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ حرام ہے، وہ ایسے ہی حرام ہے کہ جیسے انتہائی شدید مجبوری میں ہم شراب پی تو سکتے ہیں، لیکن وہ شراب ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہوئی، جیسے ہی مجبوری ختم ہوئی یا کم ہوئی فوراً چھوڑ دینا پڑے گا. تو پارٹنرشپ کے مسئلے میں خصوصاً شیعہ پارٹنرشپ میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد جب خمس دینے کا وقت آتا ہے، اس وقت اگر وہ پارٹی خمس نہ دے تو نہ تو شرعاً ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں پارٹنرشپ، شریعت منع کر رہی، نہ توڑ سکتے ہیں. پارٹنرشپ ایک بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ دو بچے کھیل رہے ہیں، جھگڑا ہو گیا، الگ ہو گئے، 15 منٹ کے بعد واپس میرے پھر کھیلنے لگے، پتا چلا کہ ان کے والدین تو ان کی وجہ سے اتنے ناراض ہوئے کہ وہ جوتم پیزار ہوئی اور خون کی ندیاں بہ گئی، بچے دوبارہ کھیل رہے ہیں. یہ پارٹنرشپ تو یہ نہیں ہے نا، بزنس کی پارٹنرشپ ہے. ایک سال کے بعد تقریباً ہر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کنٹینیو کرنے کو، نہیں توڑ سکتا، پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو شروع میں اس کا خیال کرنا ہے کہ جس پارٹنر کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں وہ اگر ہم اس مرجے کی تقلید میں، اب اس میں مرجے کا مسئلہ آئے گا لیکن میں اس کو زیادہ نہیں دوہرا رہا کیونکہ 8-10 دفعہ آپ سن چکے ہیں. ان تین چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل کے بعد جو پہلے آ چکے تھے لیکن ذرا سے اتنا زور دے کے ان کو نہیں بتایا گیا تھا، آئیے آج کے وہ مسائل کے جو میرے حساب سے اب آخری مسئلے ہیں. خمس کے مسئلے پھر بھی بہت زیادہ ہیں لیکن صرف ہمیں اہم مسئلے کور کرنا ہے. اچھا، پہلا مسئلہ جو آج کا ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک متفرق مسئلہ ہے لیکن اہم مسئلہ، وہ یہ ہے کہ خمس نارملی دو چیزوں پہ خمس واجب نہیں ہوتا. ویسے تو ایک لسٹ ہم نے 13-14 بتائی تھی نارمل، ایک جو چیز ہمارے یوز میں آ رہی ہو اور ایک جس چیز کا خمس ہم ایک دفعہ دے چکے ہیں. ویسے بہت ساری چیزیں لیکن عام طور پہ ہمارے اپنے گھروں میں جو چیز کا ہم خمس ایک دفعہ دے چکے ہیں، اب جب تک یہ چیز ہمارے پاس رہے گی دوبارہ خمس واجب نہیں. اور دوسرا خمس کب واجب نہیں ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ہمارے یوز میں آ رہی ہے، استعمال کی چیز پہ تو خمس نہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس وقت برادر محترم ممتاز زیدی صاحب تھے اور آج ان کی نمائندگی غلام حیدر صاحب کر رہے ہیں، یعنی مسئلہ آغائے خمینی اور آغائے خامنائی کا ایک ایسا بنا تھا، اور اب بھی انہی دو مراجع کی تقلید میں، وہ یہ تھا کہ جس چیز پر ایک دفعہ خمس دے دیا گیا اس کے آئندہ کبھی خمس واجب نہیں، جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کو خمس دیا ہی نہیں، ضرورت نہیں، اگر وہ استعمال سے نکل گئی، یعنی پھر ایک وقت آ گیا زندگی میں کہ ہمیں اس کے استعمال کی ضرورت نہیں رہی، تو آغا کوئی اور سیستانی کہتے تھے کہ بہرحال ایک بار استعمال ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خمس معاف ہو گیا، لیکن آغا خمینی اور خامنائی فرماتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ممتاز صاحب ذرا پریشان ہوئے تھے، وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ کہ اگر ایک چیز آپ کے استعمال سے نکل گئی اب آپ کو ضرورت نہیں رہی، پہلے استعمال کی تھی اب ضرورت نہیں رہی اور اس اسٹیج پہ آ کر مزید ایک سال وہ آپ کے پاس پڑی رہی، آپ کے گھر میں تو خیر بہت بڑا ایسا کوڑے کباڑ کا اسٹور ہوگا، آپ کا تو کام ایسا ہے کہ چیزیں پڑی ہیں ضرورت نہیں ہے، وہ پڑی بھی ہے پہلے ضرورت تھی، تو آغا خمینی اور خامنائی کے اعتبار سے احتیاط واجب یہ کہ استعمال شدہ اور یوز چیز بھی اگر پھر ایک سال بغیر استعمال کے پڑی رہے تو اس کا خمس دیجیے، لیکن احتیاط واجب جس میں دوسرے مرجع کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس دن بھی وہ گھبرائے تھے کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لی اس کے بعد ایسے ہی لائبریری میں ایک سال سے زیادہ پڑھی، تو ان کو بھی میں نے تسلی دی تھی، اور آپ تو خیر ویسے ہی بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تسلی دینے کی۔ اچھا اب یہ جو مسئلہ آپ نے سنا تھا کہ ایک فرق ہو گیا، جس چیز پہ خمس دے چکے ہیں اس پہ کبھی خمس نہیں، اور جس چیز پہ ہم اس لیے خمس سے ایگزمپٹڈ تھے کہ وہ یوز میں آ رہی اس میں ذرا گنجائش ہے کہ خمس بعد میں آ سکتا ہے، یعنی دو مراجع کے اعتبار سے۔ اب یہی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اور آج کا ایک طرح سے پہلا مسئلہ، جس چیز کا آپ نے خمس دے دیا اب اس پہ خمس معاف ہے، چاہے اس کی شکلیں آپ بدلتے رہے، مثلا ہم نے $500 کا خمس نکال دیا $400 کی چیز بنی، اب ہم نے اس $400 کا کپڑا خرید لیا وہ بھی ہمارے پاس بغیر استعمال کے پڑا رہا، تو لیکن یہ کپڑا خریدا گیا تھا ان پیسوں سے جن پہ آپ آلریڈی خمس دے چکے ہیں، تو کپڑے پر بھی خمس معاف۔ پھر اگر فرض کیجئے کہ اس کپڑے کو کسی اور شکل میں آپ نے بدل لیا، بارٹر سسٹم ذہن میں لے آئیے کہ کپڑا کسی کو دے کر اس کے بدلے ہم نے فرنیچر لے لیا، اور وہ بھی ہمارے پاس بغیر استعمال کے پڑانا کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی خمس نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ خمس نکلا ہوا تو اس کا تو کوئی خمس نہیں دیا؟ کیا نہیں، اصل رقم کا خمس دیا تھا، جب تک وہی چیز شکل بدل بدل کے آپ کے پاس آتی رہے، اور ضروری نہیں کہ مسئلہ کیش سے شروع، ہمارے پاس ایک کپڑا پڑا تھا ہم نے اس کا خمس دے دیا، پاک ہو گیا یہ خمس، اس کے بعد ہم نے اس کو بیچ دیا، اس کے پیسے ہمارے پاس آ گئے، یہ پیسے ایک سال اور پڑے رہے، بغیر استعمال کے پیسے پڑے رہے، اس کا کوئی خمس نہیں، کیوں مخمس آلریڈی خمس پے، ایک بار جس چیز کا خمس دے دیا اس کی جتنی بھی شکلیں بدلیں گی، جب اس کی شکلیں بدلتی چلی جائیں گی، مثلا آپ کے پاس کیش ہے، کیش سے آپ نے کسی قسم کے کوئی پاکستان میں جیسے پرائز بانڈ ہوتے ہیں بانڈ خرید لیں، پھر بانڈ کو بیچ کر شیئر خرید لیں، پھر شیئر کو بیچ کر اس سے کپڑا خرید لیں، لیکن پہلے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس کا ایک دفعہ خمس دے دیا گیا، بیچ میں جتنی بھی شکلیں بدلے اور ہر دفعہ وہ بغیر استعمال کے پڑی رہے، اس پہ کوئی خمس نہیں۔ تو مسئلہ واضح تو ہے لیکن پھر بھی اگلے مسئلے کی وجہ سے اس کو ریپیٹ کرنا تھا۔ تو کیا مسئلہ بنا کہ ایک دفعہ کسی چیز پہ خمس دے دیں، اس کی جتنی بھی شکلیں بدلیں گی، جتنی بھی فارم میں یہ جائے گا، سب پہ خمس معاف رہے گا، لیکن جو چیز آپ کے استعمال میں آ رہی ہے اگر اس کی شکل آپ نے بدل دی، خمس دے دیا اور پھر شکل بدل دی اس کی، تو خمس پھر بھی معاف رہے گا آگے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آج کا اہم مسئلہ کہ ایک چیز پر آپ نے خمس نہیں دیا لیکن آپ اس کو استعمال کر رہے تھے اور پھر آپ نے اس کی شکل بدل دی، تو شکل بدلنے سے یہ چیز نئی مانی جائے گی، اور جس دن آپ نے شکل بدلی وہاں سے اس کے خمس کی ڈیٹ شروع ہو جائے گی۔ یہ تو وہ طریقہ جو مراجع کا ہے، مراجع اگزامپل نہیں دیتے ہیں، مراجع پورا مسئلہ بتاتے ہیں، اگزامپل خود بنائیے۔ اب آئیے جو میرا طریقہ یعنی ہم لوگوں کا طریقہ مسئلے بتانے والوں کا، کہ ایک مکان ہے، ہم اس مکان میں اس لیے ہم نے خمس نہیں دیا کہ رہ رہے تھے، پھر ہم نے یہ مکان بیچ دیا اور ہمیں دوسرا مکان خریدنا ہے. تو اب ایسا نہیں کہ مکان ہم نے بیچا اور مکان جو تھا وہ استعمال والا تھا, تو یہ مانا جائے گا کہ جو اس کے بدلے پیسے آئے ہیں یہ پیسے بھی استعمال والے ہیں اور ہمارے پاس پڑے رہے تو کوئی حرج نہیں. نہیں, مکان جیسے ہی بیچ کے آپ نے کیش لیا, سمجھا جائے گا کہ نیا پیسہ آ گیا, آج سے اس کا سال شروع ہوا. یعنی ود ان 12 منتھ اگر آپ نے اس پیسے کو یوز کر لیا دوسرے مکان میں تو خمس سے بچ گیا, اور اگر 12 مہینے سے زیادہ گزر گئے آپ کسی امپریشن میں رہے کہ استعمال شدہ مکان اگر میرا پڑا رہتا تو خمس نہیں ہوتا کیونکہ استعمال ہو چکا, تو اسی کو تو چینج کر کے میں نے پیسے بنائے, تو اس پیسے میں بھی کوئی خمس نہیں ہوگا. جب وقت ملے گا کوئی اچھا مکان لے لیں گے, اور 13 مہینے ہو گئے خمس اس کا واجب. یہاں پر جو عام لوگوں کے پاس کنسپٹ ہیں وہ دو کنسپٹ, وہ دونوں غلط. عام لوگوں کے پاس کنسپٹ, کچھ لوگ جو ضرورت سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکان بیچا پیسے آئے آج ہی اس کا خمس دینا, یہ بھی غلط. اور کچھ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ پیسے اسی مکان کے آئے جو ہم استعمال کر رہے تھے, استعمال کی بھی چیز کو ہم نے بدلا, تو اب اس مکان پہ خمس نہیں تھا پیسے پہ بھی نہیں. ایسا نہیں. تو خاص طور پر وہ لوگ جو چیزیں بیچ کر اس ضروری چیزیں استعمال والی چیزیں بیچ کر اس سے دوسری ضروری چیز خریدتے ہیں, ان کو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس 12 مہینے کا ٹائم مارجن ہے جو بھی ان کو سودا کرنا. آج ہم نے ایک گاڑی بیچی اور اس گاڑی کی رقم سے ہمیں ایک دوسری گاڑی خریدنا, 12 مہینے کا آپ کو اختیار ہے, چاہے وہ پہلی گاڑی آپ کے استعمال میں تھی, چنانچہ اگر آپ اس کو بیچتے نہیں ایسے ہی گیرج میں لے جا کے رکھ دیتے اس پہ کوئی خمس نہیں ہوتا. آغا خمینی اور سیستانی کے احتیاط واجب تھی لیکن اس کا بھی الٹیمیٹلی نتیجہ کوئی خمس نہیں ہوتا, گاڑی اسی طرح پڑی رہتی خمس نہیں ہوتا کیونکہ ایک بار استعمال ہو گئی, لیکن اسے بیچ کے آپ نے پیسے لیے, یہ پیسے آپ کے پاس 12 مہینے تک رہیں تو آپ کو حق ہے کوئی خمس نہیں دیں گے, یعنی اس کو نیا پیسہ مانا گیا, ہر نئی چیز پہ 12 مہینے کا مارجن آپ کو ملتا. لیکن اگر آپ ڈیسیشن لینے میں آپ نے ٹائم لگا دیا اور فیصلہ نہیں کر پائے اور 12 مہینے سے زیادہ گزر گئے, پہلے اس پیسے کا خمس دیجئے پھر گاڑی خریدیے. تو گاڑی میں تو انسان عام طور پہ اتنا ٹائم نہیں لگاتا ہے, لیکن مکان میں اکثر دیکھا کہ وہ کراچی میں ایک مکان ہے اسے بیچا اس کے بعد نیا مکان خریدنا, تو آپ جب جائیں گے چھٹیوں پہ تو وہ خریدیں گے, اور اگر اس امپریشن میں رہے کہ وہ جو پیسہ آیا ہے وہ تو پرانے مکان کا آیا تو پرانے مکان پہ خمس نہیں ہے تو پیسے پہ بھی نہیں ہے, تو یہ غلط. ہاں اگر مکان پر آپ خمس دے چکے ہوتے, ایک تو مکان پہ خمس آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ استعمال میں تھا, اس میں یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس آیا اس پہ خمس واجب ہو جائے اگر ایک سال آپ نے ویٹ کر لیا. ہاں اگر مکان ایسا تھا جس پہ ایک دفعہ خمس آپ نے دے دیا تھا پھر اسے بیچا اور نیا مکان خریدنا ہے, وہ پیسہ آپ کے پاس بھلے ایک سال رہے دو سال رہے چار سال رہے, مخمص چیز کی شکلیں بدلتی جائیں کوئی خمس نہیں, اور استعمال شدہ چیز خمس اس کے اوپر بھی نہیں ہے یہ یوز میں, اس کی شکل بدلتی جائے تو اس پر خمس آ جاتا ہے ہر 12 مہینے کے بعد. چنانچہ اگر آدمی کپڑے پہن رہا ہے اور 10-15-20 استعمال شدہ جوڑے تھے ان کو بیچا اس نے تاکہ اس سے ایک نیا کپڑا خریدے, 12 مہینے کے اندر یہ فیصلہ کر لے زیور, 12 مہینے کے اندر فیصلہ کر لے گاڑی مکان پلاٹ مشینری کارخانے جتنی چیزیں بھی ہیں سب کا یہی اصول. اور یہ ایک اہم اصول اس لیے کہ اللہ نے انسانی نیچر ایسا بنایا ہے کہ آدمی ہمیشہ ترقی کرتا ہے, چنانچہ پرانی چیزیں بیچ کے نئی خریدتا ہے پھر اس کو بیچ کے کچھ عرصے بعد وہ پرانی ہوتی ہیں اس کو بیچ کے اس سے نئی خریدتا ہے کچھ عرصے بعد اس سے نئی خریدتا ہے, یہ ساری زندگی انسان کا ایک سفر جاری ہے. اس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے 12 مہینے رکھنے کا آپ کو اختیار ہے. اچھا یہ ایک مسئلہ آ گیا کہ اس میں پھر ایک فرق بنا کہ خمس پیڈ چیز اور یوز کی وجہ سے خمس جس سے ایگزیم تھا ان دو میں کیا فرق, ایک نیا مسئلہ یہ بھی بنا. اب آئیے اس کے بعد دو تین ذرا سے مشکل مسئلے ہیں جس میں آپ حضرات کی تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوگی, اس کے بعد بھی شاید آپ کی ہیلپ کے بعد بھی میں آپ کی باتوں کو نظر انداز کر دوں لیکن ذرا سا آپ کا انوالومنٹ ہو جائے. اب آئیے مسئلہ شروع ہوتا ہے انشورنس کا. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے مراجع انشورنس کے بارے میں زیادہ تر کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ حضرات کی اس میں کیا رائے؟ یعنی جب ہم انشورنس کراتے ہیں تو پہلے تو میں پاکستانی ماحول کی عام بات کروں، پھر یہاں دیکھیں گے کہ انشورنس کی کتنی قسمیں رائج ہیں. کہ پاکستان میں عام طور پہ جو انشورنس ہوتے ہیں، خاص طور پر زندگی والا، عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے پریمیم دیجئے، ایک میچورٹی کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ 20 سال بطور مثال، اس کے بعد اگر اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ صحیح سالم رہے، انشورنس کمپنی کا دیوالیہ کرنے کے لیے زندہ سلامت رہے، وہ جو ہے نہیں دیوالیہ نہ کرنے کے لیے زندہ رہے، تو جتنی رقم آپ نے دی وہ واپس کریں گے اور اس کے اوپر کچھ بڑھا کے واپس کر دیں. اور اگر آپ مر گئے انشورنس کرا کے، تو چاہے آپ نے ایک ہی پریمیم دیا ہو، وہ پوری پوری رقم آپ کو مل جائے گی. اچھا، اب ہمارے مجتہدین میں تو اس پر بحث ہو کے بات طے ہو گئی، لیکن ویسے ذرا میں بھی آپ سے ذرا مزہ لینا چاہتا ہوں کہ جو آپ انشورنس اس ٹائپ کا اگر کرائیں کہ یہ ہم ہر مہینے پریمیم دے رہے ہیں، کیونکہ ایک انشورنس تو میں نے سنا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو پریمیم آپ دیتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو نقصان ہوا، مثلا گاڑی کو لاس ہو گیا یا مر گئے، تو انشورنس کمپنی وہ جتنا بھی رقم طے ہوئی تھی واپس کرے گی، اور اگر کوئی نقصان نہیں ہوا تو آپ کا پریمیم گیا. جیسے میں بھی آج کل بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے لگا ہوں، اور دو آدمی اور بھی ریلیٹڈ ہیں، ہم ٹریول انشورنس لیتے ہیں. اس کے اندر اگر سفر میں پرابلم ہوا تو ہم کو ملنا چاہیے، کچھ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کوئی پرابلم نہیں ہوا پیسے ضائع ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ سفر کے اختتام پہ وہ ہمارا پریمیم ہم کو واپس کریں گے. اور جو لائف انشورنس ہوتا ہے اس کے اندر پیسے ضائع نہیں ہوتے عام طور پہ پاکستان میں. جلدی مر گئے تو انشورنس کمپنی پورا اماؤنٹ دے گی، اگر نہیں بھی مرے تب بھی 20 سال کے بعد وہ رقم واپس کریں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا والا انشورنس ہے جس میں آپ کو میچورٹی کے بعد آپ کی رقم ملتی ہے، یہ وہی رقم ہے جو آپ نے ہر مہینے جمع کرائی تھی وہی انشورنس کمپنی نے دی یا نہیں؟ وہ ان کا ایک معاہدہ تھا کہ آپ ہمیں ہر مہینے دیں گے تو ہم اپنی طرف سے آپ کو اس کے آخر میں 20,000 روپے دیں گے. یعنی جو پریمیم آپ نے کمپنی کو دیا وہ جسٹ لائک بینک اکاؤنٹ جمع ہوتا رہا اس میں، اور پھر اس نے لوٹایا اسے. یعنی ایک آپ کا ان کا ایگریمنٹ تھا، وہ پیسہ ختم ہو گیا، ایگریمنٹ کے اعتبار سے وہ آپ کو اپنی طرف سے دے رہے. آپ حضرات کا کیا نظریہ؟ یہ شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ وہ آئے گا. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کا پیسہ بالکل بینک کی طرح سے آپ کو واپس ملنا یا نہیں؟ وہ نہیں، وہ انشورنس کمپنی دے رہی ہے وہ والی اسکیم جس کے اندر ایک ہفتے کے بعد ہم مر گئے تب بھی وہ $20,000 ہم کو واپس کریں گے، اور 20 سال ہم نے پورے کیے تب بھی 20,000 واپس کریں گے، پھر جو کچھ ایکسٹرا ہمارے یہاں دے دیتے ہیں کچھ انٹرسٹ کا حساب لگا کر. لیکن جو ملتا وہ ہمارا ہی پیسہ ہم کو واپس ملا جیسے بینک میں جمع ہوا تھا، یا ہمارا نہیں؟ آپ کا کیا نظریہ؟
میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ بینک یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہم جمع کرتے ہیں اس کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے بینک کا،
جی،
اور سب جتنے ہیں وڈرا کر سکتے ہیں،
جی.
لیکن جو انشورنس کا ہے وہ ایک ہمارے نام پالیسی تو ہوتی ہے،
جی جی،
اور وہ ہم کمپنی کو پے کرتے ہیں،
جی.
اس کا الگ اکاؤنٹ نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹ نمبر ہو اور بینک کا کرتے ہیں،
جی.
لیکن ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ ہو جائے تو اتنا ہوگا، اور اگر نہیں ہو تو اتنے سال کے بعد کتنا ملے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو جمع ہو رہا ہے وہی وہ ایڈ کر کے کتنا واپس کرتے ہیں.
میرا ہاں بھائی، ہم نے یہ آپ کا نظریہ، آپ کا کیا انداز ہے؟
شاید وہ کسی طرح سے بھی چلاتے ہوں، ماشاء اللہ یعنی اکنامکس کے رول کے خلاف اس طرح سے خلاف ورزی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کمپنی اس طرح سے فائدہ کرنے نہیں بناتا. وہ ہر طرف اپنے پیسے کو سائیکل میں رکھتی ہے، جیسے ہر کمپنی میں ٹریجریز ہوتے ہیں، بینک میں ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کہ ایک پیسہ تو اس کو الگ الگ جگہ انویسٹ کیا جاتا ہے، کبھی وہ لینڈ میں کیا جاتا ہے، کبھی
نہیں. ویسے تو جو بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں بینک بھی یہی ہے کہ کہیں جمع کر کے نہیں رکھتا ہے،
نہیں. وہ انشورنس کمپنی کی بھی اپنی ٹریجری ہوتی ہے،
جی.
اس کے ٹریجری جو فنڈ مینیجر ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے،
جی.
تو وہ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہمارے پیسے بھی وہ استعمال
نہیں. تو جو آپ تو 20 سال بعد واپس کرتے ہیں تو یہ ایزیوم کر کے واپس کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے بینک میں جو پیسہ جمع کرایا اسی طرح سے آپ کا جمع شدہ پیسہ دے رہے ہیں. کیا آپ کا ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم ہر مہینے دیں گے؟ اچھا نہیں، اب یہ سب کے نظریے. اچھا آپ کچھ فرمائیے، آپ کا تو امتحان تو آپ نے پاس کر لیا نا انشورنس کا. اچھا بالکل، اب آپ کی رائے تو ایکسپرٹ رائے ہوگی، جی. اچھا جی، نہیں ایگزیکٹ تو مطلب بینک والے بھی واپس نہیں کر سکتے. جو ہم نے نوٹ دیے وہ تو نوٹ خرچ کیے وہ تو لا کے دیں گے، لیکن وہ بینک کا کنسپٹ یہی مانا جائے گا کہ جو آپ جمع کر رہے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے. اچھا اسپیشلی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک سسٹم اور بھی ہے, وہ یہ کہ جو 20 سال کا آپ کی پالیسی ہے تو 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کچھ عرصہ ہے, اس کے بعد آپ اپنے جتنے پیسے جمع کیے اس کے اگینسٹ لون بھی لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے اتنے پیسے جمع کرائے اس کے اگینسٹ یہ لون مل رہا ہے. تقریباً الفاظ اس طرح سے, ایجنٹ تو یہ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے اس کے اگینسٹ لون مل رہا ہے, تو اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ آپ کے پیسے جمع ہو رہے ہیں. ایک یہ بھی اس میں مسئلہ ہے. آپ کچھ
ہاں وہ ہمارے پیسے چاہیے تھے تو آخر میں ملتے ہیں
جی,
ہم نے تو جمع کرایا پاکستان میں.
یہاں پہ ہے بہت سی انشورنس کمپنی جو صرف اگر آپ نے دیکھا ہے ایک بار تو آتے ہوں گے, خالی آپ لائف انشورنس ہیں
جی,
وہ آپ کا ان کا وعدہ تھا جب آپ کی ڈیتھ ہوگی جب بھی دیں گے, وہ آپ کو دیتے ہی نہیں.
ٹھیک
ہے ٹھیک ہے, خالی اگر آپ لائف انشورنس لگ رہے ہیں, یہ لوگ جس بات کی بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے سپر اینویشن, لائف انشورنس بھی ہوتی ہے.
اچھا تو ہم اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے
وہ آپ کو جب ریٹائر ہوتے ہیں جب ملتا ہے, یا ان کیس آف ڈسبلٹی ہوتی ہے جب ملتا ہے,
صحیح ہے.
لیکن اگر آپ پیورلی کسی پرائیویٹ کمپنی سے اپنی لائف انشورنس کرا یہاں پہ, وہ پاکستان کرا یہاں پہ کہتے نہیں کہ 20 سال بعد جب تم مر جاؤ گے ملے گا,
وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو 20 سال والا آپ کراتے ہیں اس میں جب ملتا ہے تو وہ اپنا آپ کا پیسہ ملتا ہے کہ وہ ایک ایگریمنٹ آپ کا کمپنی کا ہوا, آپ کا پیسہ گیا, وہ کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں. اچھا اب یہ تو ہم نے صرف اس لیے پوچھا کہ آپ کی رائے کے بعد ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا, ایسے ہی ذرا سا آپ کا انوالومنٹ ہو جائے, ورنہ اس کا فیصلہ تو تیار شدہ ایک موجود ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ 2-3 مختلف رائے بھی آئیں, اور یہ بھی کچھ بات سامنے آئی کہ مختلف ملکوں کے سسٹم تھوڑے تھوڑے الگ ہیں. تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا مسئلہ کہ اگر کبھی مراجم اسپیشلی آگے چل کر انشورنس کے اعتبار سے الگ الگ فتوے آ گئے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوگا کہ آپ اس مجتہد یا مرجع کو انشورنس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. عموماً اس قسم کے جو تھوڑے سے ٹپیکل ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں اس کا جواب مرجع یہ دیتا ہے کہ اس صورت میں یہ حلال ہے, اس صورت کا مطلب ہے کہ اوپر جو آپ نے ڈیٹیل لکھی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی محاورے کے اعتبار سے کہ گیند آپ کے کورٹ میں ڈال دیتا ہے کہ آپ نے جو صورت لکھی ہے اس میں یہ جواب. اگر ایک دوسرا مومن کہے کہ نہیں میرے حساب سے انشورنس کا سسٹم کچھ اور, اس کو الگ جواب ملے گا. جیسے یہ غلطی چونکہ بہت ہوتی ہے, یہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مجتہد بعض چیزوں میں خود ذمہ داری نہیں لیتا, وہ معصوم تو نہیں ہے کہ اس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو جیسا آپ بتائیں گے. جیسے آغا خمینی سے جو پوچھا گیا تھا سوال اور اس کا جو جواب تھا شطرنج کے بارے میں, وہ میرے پاس موجود بھی ہے پاکستان میں اور کئی لوگوں کے پاس, اس میں یہ سوال تھا کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں شطرنج کا گیمبلنگ سے دور دور کوئی تعلق نہیں, کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ شطرنج اور گیمبلنگ کوئی چیز, یہ خالی ایک ذہنی ایکسرسائز کا مسئلہ ہے, تو اس میں کیا حکم ہے؟ جواب ان کا یہ تھا کہ اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ شطرنج کا گیمبلنگ سے کوئی تعلق نہ رہے تو یہ حلال. اتنی ساری انہوں نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ زمانہ آ جائے, یہ ساری چیز کا مطلب ہے کہ سوال پوچھنے والے نے جیسا سوال پوچھا ویسا انہوں نے جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ میں بالکل اجازت دیتا ہوں کہ شطرنج حلال, کہا نہیں, اگر آپ جو لکھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے. یا جیسے یہ تو جوئے کی بات ہے, اب آئیے اس سے بالکل ہٹ کے مسئلہ. آغائے خوئی کا ایک فتویٰ mid-80s میں بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا تھا پاکستان میں بھی اور گلف میں بھی, اور وہ یہ تھا کہ امام خمینی نے تو غالباً مطلق کہا تھا, ان کی ورڈنگ میں نے دیکھی نہیں. میں اپنی بات کروں کہ جو ہم لوگ مسئلہ بتاتے ہیں نا, تو ہم خالی کسی کے سننے پر بھروسہ نہیں کرتے, ورڈنگ ضرور چیک کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مجتہدین کرام جواب دیتے وقت ایک لفظ کے وجہ سے مسئلے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. تو عام طور پر جب ہم کو مسئلہ بتانے والے اپنے اعتبار سے ایک سمری بتاتے ہیں کہ جی آغا نے کہا کہ یہ حلال, کس ورڈنگ کے ساتھ کہا کہ حلال. تو آغا خود کا ایک مسئلہ, وہ تو میں نے خود دیکھا تھا, لیکن مشہور یہ تھا کہ صدام چونکہ ظالم ہے اس لیے انہوں نے عراق کی زیارتیں حرام کی. باقی امام خمینی کے حوالے سے تو آ رہا تھا, لیکن خاص آغا خوئی کی بات کہ کہا کہ ان حالات میں عراق جانا حرام ہے. تو اچھا جب میں نے پرسنلی ان سے پوچھا تو انہوں نے جو جواب بھجوایا وہ جواب کے اندر تھا کہ نہ صرف یہ کہ حلال ہے, بلکہ اگر متوکل کے زمانے کو دیکھیں تو اتنے ظالم کے زمانے میں امام نے کہا زیارت پہ جاؤ, تو مسئلہ ذرا مختلف ہے, کیونکہ پھر بات آئی تھی کہ حج میں تو زندگی خطرے میں ہو تو ساقط ہو جاتا. تو وہ جو صاحب یہ مسئلہ پھیلا رہے تھے, ہم نے ان سے کہا کہ فتویٰ دکھائیے, اصل سوال کیا تھا تو اس کا جواب سمجھ میں آئے گا. سوال جو تھا وہ جب آیا تو ذرا صورتحال بدل گئی. ایک لبنانی نے جو حزب اللہ سے ان کا تعلق تھا, یہ لکھا تھا کہ عراق جانے سے میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ عراق کی حکومت میری ایکٹیویٹیز کو جانتی ہے. تو کہا کہ اس صورت میں آپ کے لیے زیارت حرام, اس صورت میں آپ کے لیے حرام. لیکن عام پھیلا دیا گیا کہ آغا کوئی نے کہا اس صورت میں یعنی صدام جب تک ہے تو زیارت حرام. تو جنہوں نے یہ سرکولیٹ کیا وہ بھی جان بوجھ کے تو نہیں کیا, لیکن مسئلہ سمجھنا بھی ایک چیز ہوتی. تو انشورنس کے حوالے سے چونکہ ابھی مراجع میں اختلاف کے چانسز ہو جائیں گے, اس چھوٹے سے ڈسکشن کو میں نے ایک دلیل بنایا تھا کہ ہر آدمی ایک مختلف نظریہ بھی رکھتا ہے, اور پاکستان اور آسٹریلیا کے سسٹم میں تھوڑا فرق بھی سامنے آیا, اور یہ فرق ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک میں کچھ اور. اب آئیے خلاصہ. خلاصہ یہ ہے کہ انشورنس کے اندر دو مسئلے آتے ہیں. ایک جو آپ منتھلی پریمیم کمپنی کو دے رہے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یا آپ کی ڈیٹ آف خمس کو, ہم نے سپوز کیا کہ آپ کمپنی کو $500 پے کر چکے ہیں ایک سال کے اندر. یہ $500 اگر یہی کمپنی کے پاس جمع ہو اور کمپنی اسی کو آپ کو واپس کرے 20 سال بعد, تو آپ کو ہر سال کے آخر میں جتنا پریمیم ہوا اس کا خمس دینا پڑے گا. جیسے بینک اکاؤنٹ, کہ اگر آپ اپنے بینک میں ہر مہینے $50 جمع کرا رہے ہیں تو سال کے آخر میں جب آپ کیلکولیشن کریں گے کہ کس کا خمس دینا ہے, تو کیش کا بھی کریں گے, جو اکاؤنٹ میں پیسہ اس کا بھی کریں گے. تو پریمیم کیا اس طرح سے مانا گیا ہے کہ جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, خاص طور پر وہ جو دوسری آپ نے اسکیم بتائی وہ والا؟ جواب ہے کہ جی نہیں. پریمیم رننگ ایکسپنسز میں سے مانا گیا ہے کہ یہ آپ کا خرچ ہو گیا, جمع کہیں نہیں ہوا, اس لیے سال کے آخر میں جتنا پریمیم آپ نے دیا ہے اس کا خمس نہیں دینا. جبکہ یہی سسٹم اگر آپ بینک کے حوالے سے کریں کہ ہر مہینے $50 جمع کرائیں, تو سال کے آخر میں $600 کا بھی خمس آپ کو دینا ہے, جو آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں لیکن وہاں پہ جمع. البتہ پریمیم کے حوالے سے تو بات تقریباً سارے مراجع کی ایک. اب آیا کہ جب یہ پیسہ آپ کو واپس ملے گا, جب یہ پیسہ ملے گا, یعنی دو صورتیں ہیں, دونوں ذہن میں رکھی. نمبر ایک, جس وجہ سے انشورنس ہوا تھا وہ خطرہ سامنے آ گیا, یعنی آدمی کی گاڑی کو نقصان پہنچ گیا, گھر کو آگ لگ گئی, مر گیا, یا یہ کہ ٹریولنگ میں فلائٹ ڈیلے ہو گئی, سامان کھو گیا تو کمپنی نے پیسہ دیا. اور ایک یہ کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, میچیورٹی کے بعد کمپنی نے جتنا آپ نے 20 سال جمع کرایا وہ آپ کو ریٹرن کیا. دونوں صورتوں میں مسئلے کا جواب ایک ہی ہے, یعنی اس میں انشورنس کی دونوں قسمیں آ گئی. اور وہ کیا جواب ہے؟ پریمیم پہ تو کوئی خمس نہیں, اور وہ آپ کے سال کے ان خرچوں میں آ جائے گا جیسے کھانے پینے کے خرچے ہوتے ہیں, کہ گیا تو گیا, وہ نہ کہیں جمع مانا گیا ہے نہ اس کا کوئی خمس دینا. لیکن جو رقم آپ کو واپس ملے گی, تو اس کا بہت مختصر پہلے ایک جملہ سمجھ لیجئے تو شاید ویسے ہی بات واضح ہو جائے, مجھے آگے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, پھر بھی میں کہوں گا تو, لیکن شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب واپس آپ کو ملے گا وہ پیسہ, تو فی الحال جو ہمارے یہ چار مراجع, یہ فی الحال کا لفظ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس میں بہرحال مجھے خود بھی ایسے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ بات کا مرجع کسی اور اینگل سے اس مسئلے کو دیکھ. فی الحال ہمارے چار مراجع کہہ رہے ہیں کہ جو رقم واپس ملے گی یہ فقہی زبان میں تحفہ کہلائے گی, چاہے عام زندگی میں اس کو تحفہ نہ کہا جائے لیکن فقہی لینگویج میں یہ تحفہ, یعنی جو تحفے کے خمس کا مسئلہ ہے وہ اس پر اپلائی ہوگا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آغا خمینی اور خامنائی کہتے ہیں تحفے پہ کوئی خمس نہیں ہے, نہ فوراً ہے, نہ ایک سال بعد ہے, نہ 5 سال بعد. دیکھ لیجئے جا کے کون. اچھا تو خیر ہماری بات تو آگے بڑھ رہی ہے. تو انشورنس کمپنی سے جو رقم ہم کو ملی ہے, آغا خمینی اور خامنائی کے فتوے میں اس پہ کوئی خمس نہیں, نہ ابھی ہے نہ ایک سال بعد ہے. اور یہی آغائے خامنائی کی جو کتاب یہاں لائبریری میں بھی ہے استفتاد, اس میں ایک سوال ہے کہ انشورنس سے جو رقم ملتی ہے اس کا خمس کب دینا ہے؟ جواب ان کا, انشورنس کی رقم پہ کوئی خمس نہیں. تو وہ سمجھ میں ذرا نہیں آتا ہے کہ کیوں نہیں. وہ اصل میں تحفے کے اوپر یہ دو مراجع ہر تحفے پہ خمس کو معاف سمجھتے ہیں اس میں آگے, اور آغا خوئی اور آغا سیستانی بھی اس کو تحفہ کنسیڈر کرتے ہیں. چنانچہ ان کا جو تحفے کا مسئلہ ہے کہ جس دن رقم ملی اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد آپ جو بچ جائے اس کو خمس دیجئے, اگر مین ٹائم خرچ ہو گیا کوئی خمس نہیں, اور اگر پوری رقم بچی رہی تو پوری رقم پہ خمس. تو ایک ہی لفظ تحفہ, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی. تو یہ تو ہوا انشورنس کے دونوں پہلو, جو آپ پریمیم دے رہے ہیں یہ نہیں مانا گیا کہ بینک کی طرح آپ کے پیسے جمع ہوئے, اس لیے سال کے آخر میں اس کا کوئی خمس نہیں, اور جو رقم آپ کو ملی ہے وہ بھی یہ نہیں مانی گئی کہ آپ ہی کی رقم آپ کو واپس ملی ہے, اس لیے جس دن ملی اس دن سے اس کا نیا سال شروع ہوگا, یہ پچھلے 20 سال یا 10 سال کی رقم نہیں مانی جائے گی. اچھا اب آئیے اسی سے ریلیٹڈ ایک ایسا مسئلہ جو تحفے کے مسائل میں میں بیان کر چکا ہوں, لیکن ایک بار بہت مختصر تھا اس کو پھر بتا دوں. وہ یہ ہے کہ بلکہ پہلے پوچھ لوں کہ یہاں ضرورت ہے اس کی کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں جب کوئی آدمی سروس چھوڑتا ہے یا پورا ریٹائر ہوتا ہے یا 10 سال کی سروس, تو گریجویٹی, پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ, یہ تین چیزیں اس کو اس کی کمپنی یا ادارہ دیتا ہے. اب یہاں کے بارے میں اگر اس کی ضرورت نہیں تو کیوں ٹائم لگائے گا؟
یہاں پروویڈنٹ فنڈ کا دوسرا نام سپر ایڈویشن ہے.
اچھا,
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں منتھلی سیلری ملتی ہے
جی,
اس کا کچھ پورشن جیسے 3% ہماری سیلری کا
جی
ایک فنڈ میں جمع ہو جاتا ہے
جی,
اور امپلائر جو ہے اس کا دونا قریب 6 یا 7% اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور وہ ہر مہینے جمع ہوتا رہتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹائرمنٹ ایج جو یہاں پر 55 سے لے کر 65 کے درمیان ہے, جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو وہ رقم لم سم بھی مل جائے مل سکتی ہے یا پینشن کی شکل میں مل سکتی ہے.
اچھا, یہ تو ایک چیز ہے. اس کے علاوہ پینشن کا کیا کنسیپٹ ہے یہاں پر؟
یہی پینشن ہے جو میں نے فرمایا کہ جو پیسے آپ کے جمع ہو رہے ہیں ڈیورنگ جاب, اور اسی پیسے میں گورنمنٹ بھی امپلائر بھی ملا رہا ہے.
جی جی,
یہی پیسہ جو ہے وہ آپ پینشن کی شکل میں لے سکتے ہیں.
اچھا,
فرام امپلائر اور ان لم سم اور کمبینیشن.
اچھا, تو گریجویٹی یہاں کوئی چیز ہوتی ہے؟
اس میں ایسا ہے کہ جیسے مسلم بھائی نے بتایا کہ گورنمنٹ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کسی سے, گورنمنٹ ٹیسٹ کرتی ہے کہ آپ کا سپرنٹیشن کتنا ہے. بہت سے لوگ جو کیا ہوتے ہیں یہاں پہ سپرنٹیشن جب انہیں ملتا ہے تو دے یوز آل آف دیئر منی. جیسے کسی کو ملا ہے 4 لاکھ ڈالر, 4 لاکھ ڈالر وہ انہیں یوٹیلائز کر دیا اپنے بچوں کے نام, پراپرٹی
میں یا اور پینشن
جو ہے وہ پینشن وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیسے سے کی پینشن لیں وہ یوز کر لیتے ہیں, تو گورنمنٹ ایک الگ سے پینشن دیتی ہے جو کہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ آپ کے پیسے نہیں بچے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو پینشن دیتی ہے.
یہ جو پینشن دیتی ہے یہ آپ کی پرانی تنخواہ سے تو نہیں کٹتی,
گورنمنٹ اپنے فنڈ سے.
ہاں اچھا, تو اب پینشن, پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی, مختلف قسم کے جو بھی نام ہوں, خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے تو اس کے اختتام پر جو پیسے اس کو ملتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے. اس کے اندر پہلا مسئلہ تو بہت ہی واضح کہ جو پیسے اس کی تنخواہ سے کٹے اور پھر اسے ملازمت چھوڑتے وقت ملے تھے, مثلا جیسے ہم مثال بنا لیں کہ 4 لاکھ ڈالر ملے, اس میں سے 1 لاکھ ڈالر وہ تھے جو اس کی اپنی تنخواہ سے کٹے ہوئے اس کو ملے. اچھا, یہ والا جو پیسہ جو اس کی تنخواہ سے کٹا ہے اور اس کو ملا, اس کے اندر پھر دو مسئلے نکلتے ہیں. بتائیے میں کیا کروں, یہ تو مسئلے کے مسئلے ہیں اور سمجھایا گیا. وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ آپ کو ملا, اچھا پہلے آسان بتا دوں کہ جو تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ آپ کو ملا ہے اس کا خمس واجب ہو جائے گا. جو پیسہ امپلائر نے اپنی طرف سے, کمپنی نے اپنی طرف سے ملایا, مثلا 4 لاکھ میں 3 لاکھ اس نے دیا, وہ چاہے وہ 20 سال یا 15 سال دیتا رہا. اور ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو دیتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک انٹرسٹ بھی وہ ایڈ کر کے دیتے ہیں 20 سال کا. بہرحال جو کمپنی نے اپنی طرف سے دیا ہے اس کو شریعت میں تحفہ مانا گیا. میں ایک لفظ بس کہہ دیتا ہوں, آگے سمجھ جائیے آپ. تو 4 لاکھ ہم کو ملے, 3 لاکھ کمپنی نے اپنی طرف سے دیا, اس کو تحفہ مانا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغا خمینی اور خامنائی کے اعتبار سے اس والے حصے پہ کوئی خمس نہیں, نہ ابھی ہے, نہ 1 سال بعد ہے, نہ 5 سال بعد, تحفہ. اور آغا خوئی اور سیستانی کے ہاں جس دن آپ کو ملا کمپنی والا حصہ, اس کے 1 سال کے بعد جو اس میں سے بچ جائے گا اس کا آپ کو خمس دینا. تو دونوں مجتہدین اس پہ متفق ہیں کہ جو کمپنی والا حصہ آپ کو ملا جس دن ملا ہے اس دن کوئی خمس نہیں, سارا مسئلہ ایک سال بعد شروع ہوگا, وہ بھی آغا خمینی اور خامنائی کے ہاں کوئی خمس نہیں. اب آئیے جو آپ کی تنخواہ سے کٹا ہوا, جو آپ کی تنخواہ سے ہر مہینے کاٹا گیا ہے پیسہ, اس کے بارے میں اس کے دو مسئلے ہیں. یعنی اس میں خمس تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دو مسئلے. پہلا یہ ہے کہ شاید فوراً خمس دینا پڑے جس دن آپ کو ملا ہو پورا ایک لاکھ, اور شاید اس میں ایک سال ٹھہر سکتے ہیں. اب دار و مدار دیکھیے, پھر آپ حضرات پر ہے کہ آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہوگی, بجائے اس کے کہ میں آپ حضرات سے ڈسکشن کروں, کیونکہ اب وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, میں ایک عام سا مسئلہ بتا دوں, پھر جو آپ جیسا اپنا کیس سمجھیں. اگر جو آپ کی تنخواہ سے کٹا ہوا حصہ ملا چار لاکھ میں بطور مثال ایک لاکھ, اس کا خمس تو ہے, لیکن اگر یہ آپ کی تنخواہ سے اس طرح منتھلی کٹ رہا تھا کہ بیچ میں بھی آپ جب چاہتے یہ اپنا پیسہ نکال سکتے, اس کے اگینسٹ لون لینا نہیں, اگینسٹ لون لینا وہ الگ چیز ہے, وہی پیسہ جب چاہے آپ نکال سکتے تھے, آپ کو اختیار تھا, یعنی جسٹ لائک بینک اکاؤنٹ آپ اس کو آپریٹ کر سکتے تھے, تو جس دن آپ کو ملا ہے اسی دن اس کا خمس دینا, کیونکہ اس کا مطلب یہ مانا جائے گا کہ وہ پورا بیس سال آپ کے اختیار میں رہا تھا, آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے, آپ نے جان بوجھ کے اس کو استعمال نہیں کیا, اس کا خمس تو بیس سال سے واجب چلا رہا ہے. اور اگر اس طرح سے وہ کاٹا گیا کہ قانوناً آپ اس کو نہیں نکال سکتے, ہاں ملازمت چھوڑ کے جانا چاہیں, آپ ریزائن کر کے جانا چاہیں, پھر لے کے جائیں, وہ الگ بات, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بینک اکاؤنٹ کی طرح آپ کو جب ضرورت پڑے. ہمارے یہاں پاکستان میں اس کے اگینسٹ کمپنیاں لون دیتی ہیں, وہ اس میں نہیں آ رہا ہے. اگینسٹ لون کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا پیسہ آپ کو نہیں مل رہا, وہ تو ایز اے سیکیورٹی ان کے پاس ہے, اس کے بدلے لون دے. اپنا پیسہ اگر جو آپ کی تنخواہ سے کٹ رہا ہے وہ آپ جب چاہیں نہیں نکال سکتے ہیں, بلکہ ان کا قانون یہ کہ یا ریٹائرمنٹ میں ملے گا یا جب آپ نوکری چھوڑ کے جائیں. یہ صورتحال ہے, تو خمس تو اس پر ہے, لیکن پھر جس دن ملا اس کے ایک سال کے بعد, جس دن ملا اس کے ایک سال کے بعد. اور اسی میں اچھا ایک سال بعد کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک سال کے بعد جتنا اماؤنٹ بچ جائے پورا آپ نے خرچ کر دیا اور فضول خرچی نہیں تھی تو کوئی خمس نہیں. تو اپنا والا پورشن اس پہ ہر صورت میں خمس دینا, صرف اختلاف اس بات پر ہے کہ جس دن آپ کو ملا اسی دن دینا ہے کہ ایک سال بعد. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ وہ آپ پورا بیس سال یا دس سال آپ کو اسے پوری آزادی کے ساتھ استعمال کا حق تھا یا آپ پابند ہیں. اور کمپنی والا حصہ تو آغا خمینی اور آغا خامنائی کے اعتبار سے بالکل بھی خمس نہیں ہے, کیونکہ وہ تحفہ مانا گیا. اور یہی جو ابھی پروویڈنٹ فنڈ یا پینشن یا گریجویٹی کا مسئلہ بنا, یہ مسئلہ ہر اس پیسے کا بنے گا جو فار دا ٹائم بینگ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اور پیسہ تو پیسہ ہر چیز کا بنے گا, کوئی ایسی چیز یا پیسہ جو اس وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا کہیں اور جمع, لیکن آپ جب چاہیں اس کو لا سکتے ہیں, تو اس کا خمس آپ کو ہر سال ریگولر دینا. مثلا آپ نے ایک اماؤنٹ بینک میں رکھوایا, ہر مہینے آپ جمع کرا رہے ہیں, وہ آپ کا پیسہ ہے, جب چاہے نکال سکتے ہیں, اس کا خمس ہر سال کے آخر میں آپ کو دینا. یہ تو ہر ایک کو مسئلہ پتا ہے, اس کے آگے بڑھنا. ہمارے یہاں پاکستان میں فکس ڈپازٹ کی اسکیمیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک بڑی رقم لی اور فکس کر لی, پانچ سال بعد وہ آپ کو ملے گی, اگر بیچ میں آپ جب چاہیں اس کو نکال سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے اس لیے نہیں نکال رہے ہیں کہ جلدی نکالیں گے تو نقصان ہو جائے گا, اصل رقم میں نقصان نہیں ہوگا, اس کے پروفٹ میں, اور زیادہ عرصے کے بعد نکالیں گے تو نقصان زیادہ پروفٹ ملے گا. ایسے والے فکس ڈپازٹ کا خمس ایک سال کے بعد واجب. اور اگر ایسا فکس ڈپازٹ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے لفظ فکس ڈپازٹ میں نے بطور مثال استعمال کیا, اس کی دوسری ایگزامپل ہیں مثلا کراچی اور بمبئی, اس کے اندر دکانیں اور مکان اور فلیٹ اس کی پگڑی دی جاتی ہے. اب یہ پگڑی انگلش میں کیا کہیں, کیپ, اچھا گڈ ول, اچھا اچھا تو گڈ ول, یا عربی میں اس کو کہتے ہیں سر قفلی, یعنی اس کو قفل کھولنے کے پیسے کے لیے. اچھا تو خلاصہ کیا ہے, خلاصہ یہ ہے کہ پگڑی آپ نے دے دی, یہ ایسا نہیں ہے فکس ڈپازٹ کی طرح. فکس ڈپازٹ میں تو یہ ہے کہ ہم بینک کے پاس گئے, ہم نے کہا پانچ سال کے لیے تھا, ہم کو تین سال بعد چاہیے. اس نے کہا کہ پانچ سال کے بعد آپ کو 20% انٹرسٹ ملتا, آپ صرف 5% ملے گا یا 4% ملے گا, اصل رقم آپ کی محفوظ ہے, وہ انٹرسٹ کاٹ لیں گے بہت زیادہ. تو وہ والے فکس ڈپازٹ کا خمس ایک سال بعد آپ کو دے دینا. ہاں فکس ڈپازٹ جو میرے ذہن میں پاکستانی فکس ڈپازٹ ہے, یہاں کا ذرا مختلف ہو تو پھر بعد میں آپ بات کیجیے گا کہ اس میں کیا ہے کہ مثلا ہم نے $5,000 فکس کرایا اور اس پر یہ طے ہوا تھا کہ اگر آپ اس کو چار سال بعد نکالیں گے تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ 5% ملے گا, 6 مہینے بعد نکالیں گے تو 1% ملے گا, اور ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے انٹرسٹ, لیکن اصل رقم کسی صورت میں نہیں کٹے گی. یہ والے فکس ڈپازٹ میں جس کے اندر آپ کی رقم محفوظ ہے اور آپ اپنی خوشی سے والنٹیئر اس کو جمع کرایا ہے آپ نے, اس کا خمس ایک سال کے بعد آپ کو دے دینا اصل رقم کا. البتہ پھر جب اس کا انٹرسٹ آپ کو ملے گا $5,000 کے $6,000, تو $5,000 کا خمس تو پہلے سال دے دینا تھا اور جو ایکسٹرا 1,000 ملے وہ ملنے کے ایک سال کے بعد, کیونکہ وہ آپ سال میں جب چاہیں نہیں نکال سکتے, نکالتے تو کم ہو کے ملتا. تو فکس ڈپازٹ کی مثال اب چلے گی دوسری چیزوں میں, پگڑی یا گڈ ویل. اس میں یہ ہے کہ ہم نے فلیٹ لیا, اس کی گڈ ویل دے دی, اب یہ پیسہ ہم جب چاہیں واپس نہیں لے سکتے, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ہمارے اختیار سے باہر. تو یہ گڈ ویل کا پیسہ اگر ہم نے پہلے ایک سال جمع کیا پھر ادا کیا, کیونکہ پاکستان کے اندر پگڑی اتنی بڑی رقم ہوتی ہے کہ وہ کوئی آدمی بھی اپنے مہینے دو مہینے کی آمدنی سے نہیں دے سکتا, اگر آلریڈی آپ کے پاس جمع کر کے آپ نے دی تو پہلے اس کا خمس دینا تھا. تو ایک سال ہو گیا اور ابھی تک پیسہ آپ کے ہاتھ میں, خمس دینا. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, کہیں سے لون لیا, قرضہ لیا, ادھار لیا, یا پرانا فلیٹ گڈ ویل پر تھا وہ بیچا اور اس سے پیسے آئے, ود ان اے ایئر دوسرا فلیٹ لے لیا, اس پگڑی والی رقم پر آپ پہ ابھی کوئی خمس نہیں. جب یہ آپ آخر میں جا کر, بالکل آخر میں, فلیٹ سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, آخر میں اس طرح جا کے بیچیں گے کہ وہ پگڑی یا گڈ ویل کا پیسہ آپ کے پاس ایک سال پڑا رہے, تو دیکھیں فکس ڈپازٹ میں بھی آپ کا پیسہ آپ نے جمع کرایا ہے, گڈ ویل میں بھی اپنا پیسہ آپ نے دیا, لیکن گڈ ویل والا پیسہ جب آپ چاہیں واپس نہیں مانگ سکتے تھے, اس کے لیے آپ کو مثلا مکان بیچنا پڑتا. کوئی آپ کی زمین, اب یہاں تو پاکستان تو نہیں ہے, یہاں وہ کنسپٹ تو نہیں ہے, لیکن آپ سب آئے تو پاکستان یا انڈیا سے ہیں, زمین ہے ہماری, اس پہ کسی نے قبضہ کر لی, ناجائز قبضہ ہو گیا, ہماری زمین. اچھا اگر وہ پلاٹ, زمین سے مطلب پلاٹ, اگر ایک سال تک خالی رہی پھر کسی نے قبضہ کیا تو اس کا خمس ہم کو دینا. لیکن اگر ہم نے وہ زمین لی اور ابھی ایک سال نہیں ہوا تھا, کسی اور نے قبضہ کر دیا, تو اس کا خمس ہم پہ نہیں, ہماری چیز ہے بغیر استعمال کے, لیکن ہمارے اختیار سے چھین لی گئی. جب ہمیں یہ واپس ملے گی اس کے ایک سال کے بعد پھر خمس واجب ہوگا. تو یہ اصل مسئلہ علماء اس طرح بناتے ہیں کہ انسان کی ہر وہ رقم اور ایسٹ جو اس سے چھین لیا جائے یا اس کے اختیار سے نکال لیا جائے, وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا, اس کا خمس واجب ہوگا واپس ملنے کے ایک سال کے بعد. اب جب ہم کو واپس ملے گا تو آن پیپر تو یہ ہوا کہ 11 سال سے یہ چیز ہماری ہے, 11 سال بغیر استعمال کے ہمارے پاس رہی, لیکن یہ آن پیپر شاید گورنمنٹ پیپر میں ہو کہ 11 سال سے آپ اس کے مالک ہیں. ویسے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ذرا سی ظالم گورنمنٹ ہو تو وہ آپ سے 11 سال کا ٹیکس بھی لے گی, آپ کہیں گے ہمارے پاس قبضے میں نہیں ہے, ہمیں واپس دلواؤ, کہیں گے یہ ہمارا کنسرن نہیں, آپ جانے وہ جانے. جیسے ابھی جو اسائلم سیکر آئے تھے ان میں سے بات کی سٹوری یہی تھی نا, کہ وہ خواتین جو رو رو کے اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ صدام شوہر کو پکڑ کے لے گیا, جوان بیٹے کو پکڑ کے لے گیا, پھانسی کی سزا دی, موت کی سزا دی, پھر بل بھجوایا کہ تمہارے گھر والے 4 آدمی مرے, اس پہ اتنا خرچہ آیا, یہ خرچہ تمہیں, بل تمہیں دینا ہے مثلا. یہ تو ہمارے سامنے کی کہانی ہے. تو پاکستان میں تو زمینوں کا یہ چکر چلتا ہی ہے کہ آپ کے قبضے سے نکل گئی پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس آپ کو دینا, وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ الگ ڈپارٹمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپر پہ وہ آپ کے نام, لیکن شریعت اس کو نہیں مانتی, کہتی چونکہ پریکٹیکلی وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے, اس لیے اس کی کوئی لائبلٹی آپ پہ نہیں آتی ہے, خمس بھی آپ پہ نہیں, جب ملے گا تب بھی نہیں ہے, ملنے کے مزید ایک سال کے بعد. اچھا تو یہ سارے مسئلے پروویڈنٹ فنڈ کے, گریجویٹی کے, پینشن کے, زمین پہ قبضے کے, اور اسی کے اندر ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہماری ہو, کوئی کتاب ہے, دوست لے کے چلا گیا, واپس ہی نہیں کر رہا. ہاں اب اس کے بعد آخر میں قرض شروع ہوگا. تو دوست کتاب لے کے چلا گیا واپس ہی نہیں کر رہا, واپس نہیں کر رہا ہے تو اس کا خمس ہم پہ نہیں ہے, چاہے دو سال بغیر استعمال کے رکھے, جب وہ واپس دے گا اس کے بعد ایک سال. لیکن یہ آخری والی مثال سے قرض کا مسئلہ شروع ہوا جو مکمل جان بوجھ کے میں نہیں کر رہا تھا, میں نے اسی طرح سے کچھ مسائل کو ڈیلے کرایا, کچھ ذرا سے ادھر ادھر کے مسائل لے کے آیا, کیونکہ قرض کے تین مسئلے اور وہ آپس میں اس طرح سے کھچ پچ ہو جائیں گے, اتنی اردو تو سمجھ لیں گے کہ اگر تینوں ایک ساتھ میں بیان کرتا تو بیکار ہو جاتا, تو جان بوجھ کے میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور یہ میرے حساب سے جو میرے ذہن میں خمس کے اہم مسائل تھے, یہ اس کا آخری مسئلہ ہے بس. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے مسئلے کے بعد آدھا مسئلہ باقی بچا خمس کا, اور باقی پھر مسائل کچھ روزے کی شاید آ جائیں, اور شاید بینکنگ اور مورگیج کی آ جائیں, کیونکہ یہ خمس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ بن جائیں گے. خیر ابھی آج کا مسئلہ سنیں. اب آئیے آخری چیز کہ اگر انسان نے کسی کو قرض دیا اس کے خمس کا کیا مسئلہ ہے. کسی سے انسان نے قرض لیا اور وہ چیز ہمارے پاس ہے, اس کے خمس کا کیا مسئلہ ہے. اور جو قرضہ انسان نے لیا ہے ہر مہینے جو اس کی انسٹالمنٹ کٹتی ہے سال کے آخر میں جو جتنا اس نے دیا اس کے خمس کا کیا مسئلہ ہے. یہ تین مسئلے ہیں شریعت میں, ان میں خاص طور پر آخری والا مسئلہ جو میں نے بتایا وہ اور سیکنڈ والا مسئلہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں, توجہ سے سنیے گا. پہلا مسئلہ بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, اور اس لیے اور آسان ہے کہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہم حج کے مسائل میں بتا چکے ہیں. جو قرض آپ نے لوگوں کو دیا, آپ کے پیسے لوگوں کے پاس ہیں, اس کا وہی مسئلہ ہے جو حج کا مسئلہ ہے, کہ جب حج آپ کی تاریخیں آئیں تو یہ مسئلہ آیا تھا کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں اس کا کیا فتویٰ, وہی خمس میں چلے گا. تو بظاہر تو بات مکمل ہو گئی, لیکن پھر بھی ذرا سا یاد دلا دیا جائے. وہ مسئلہ یہ کہ جو قرضہ آپ نے دیا اگر وہ آپ کو واپس مل سکتا ہے اپنی ڈیٹ آف خمس پر, یا اگر آپ سال سال کا حساب رکھتے ہیں تو ایک سال کے بعد, اور آپ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے واپس نہیں لا رہے, خود مصلحت کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی ذرا سا لیزینس آ گیا, سستی آ گئی, ہو سکتا ہے کہ لاکھ دو لاکھ ڈالر ہو تو اتنی سستی کسی میں نہ آئے, لیکن کیونکہ میں نے قرض کا مسئلہ شروع کیا تھا کتاب سے, اب کتاب غلام حیدر بھائی لے کے گئے ہیں, وہ اللہ میاں کے پچھواڑے رہتے ہیں, کتاب کون لینے ان سے جائے, وہ آدمی کا واقع نہیں سستی تاری ہو جاتی ہے, خدا معلوم ان سے سستی کیوں نہیں ہوتی پنجتن سینٹر آنے میں, ورنہ آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اتنی دور جانا. تو آپ دیکھیں کتاب میں تو ممکن ہے نا, آپ اپنی سستی سے نہیں لا رہے, تو یہ ذمہ داری پھر آپ کی ہو گئی, آپ کا خمس واجب. تو قرضہ چاہے وہ ایک کتاب کی شکل میں ہو, ایک رومال کی شکل میں ہو, ایک مارکر کی شکل میں ہو, یا لاکھ دو لاکھ, اگر آپ کو مل تو سکتا تھا, پتا تھا آپ کو کہ ہیں اتنے شریف آدمی کے ہم ان سے جا کے کہیں گے وہ فوراً دے دیں گے, لیکن جانا ہی ایک مسئلہ ہے, کہ وہ جو ہے نا کہ وہ اردو کا ایک شیخ ہے اس کی ٹانگ توڑ کے پڑھوں کہ سنا ہے کہ مہندی کو سر پہ لگاؤ تو سر کا درد ختم ہوتا ہے, لیکن اسے گھس کے لگانا یہ تو خود ایک درد سر ہے. اچھا تو اب وہاں تک مل جائے گی کتاب, لیکن جانا وہاں پہ تو کوئی حرج نہیں, مت جائیں, لیکن اس کا خمس آپ کو دے دینا. ہر وہ قرضہ جو آپ کو مل سکتا ہے آپ اپنی مصلحت, میں لفظ مصلحت استعمال کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے نہیں لا رہے, تو وہ اس کی ذمہ داری تو شریعت پہ نہیں, چنانچہ وہ ڈیٹ آف خمس آ گئی اس کا خمس دی, ڈیٹ آف حج آ گئی اس پیسے سے آپ کو حج کرنا. اچھا آپ مصلحت میں کیا لفظ آ گیا, نمبر ایک سستی, ذرا سی سستی آ گئی یہ ٹھیک, نمبر دو تعلقات, ہم نے ایک رقم کسی کو دی ہے ہزار دو ہزار پانچ ہزار ڈالر, اتنے اچھے ہمارے ان کے تعلقات ہیں یا ایسے تعلقات کہ ہم ان سے پیسے مانگتے ہوئے شرما رہے ہیں, لیکن بہت اچھے تعلقات نہیں چلیں گے یہاں پہ, اچھے تعلقات میں تو آدمی چھین کے لے آتا ہے, بہت اچھے تعلقات جہاں پہ تکلفی ہوتی ہے وہاں تو آدمی مانگ لیتا ہے, یہ تعلقات وہ والے ہیں کہ اچھے اور برے, اچھے یعنی برا لگ رہا ہے, سگے بھائی کو دیے, باپ نے مانگے ہیں کبھی, کسی نے فرق کیجیے اگر کوئی ایسا خوش قسمت مومن دنیا میں نکل آئے جو کہے کہ اس نے ہمیں دیا مولانا سے واپس مانگتے ہوئے جو ہے وہ بہت برا لگ رہا ہے, مثلا لوگوں کو مولانا ہی سے برا نہیں لگتا, باقی سب سے لگتا ہے برا, وہ الگ مسئلہ, لیکن بطور مثال یہ وہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں یا کچھ لحاظ ہے کچھ مروت ہے, تو بہرحال یہ آپ کا اپنا پرابلم ہے, آپ کو مل سکتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ جن سے ہم مانگیں گے جن کو ہم نے دیا وہ دے دیں گے, اور خود آپ نہیں مانگ رہے اپنے کسی مسئلے سے تو اس کے اندر مانگنا تو واجب نہیں لیکن اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا ڈیٹ آف خمس پہ. اور یا یہ کہ اگر حج کی تاریخیں آ رہی ہیں تو اس پیسے کی وجہ سے آپ پہ حج واجب ہوگا. اچھا لیکن اگر ایسا قرضہ ہے جو آپ کو واپس نہیں مل سکتا, واپس نہیں ملنے کے عام طور پہ تین شکلیں مراجع بتاتے ہیں, تینوں اس میں آ گئے. واپس جو نہیں مل سکتا ہے اس کا خمس آپ پہ واجب نہیں. واپس کیوں نہیں مل سکتا, تین ریزن ہو سکتے ہیں. نمبر ایک, جس آدمی نے قرضہ لیا تھا اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تین سال چار سال پانچ سال دس سال سے پہلے نہیں دوں گا, اور ہم نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جب آپ کو آپ کے حالات ٹھیک ہو تب دیجیے گا. وہ شروع میں ہی ہم سے کہہ کے لے کے گیا تھا, اب ہم نہیں مانگ سکتے اس سے. نمبر دو کہ نہیں ایسا کوئی اگریمنٹ تو نہیں ہوا تھا, ہم مانگ تو سکتے تھے, یا فرق کیجیے کہ وہ لے کر ہی ایک ہفتے کے لیے گیا تھا لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس بیچارے کی مالی حالت اتنی خراب ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے دینے کی. جس کی پوزیشن نہ ہو اس سے تو قرضہ مانگنا بھی حرام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ پوزیشن نہیں ہے تو آپ قرضے کو مانگ نہیں سکتے, حرام ہے وہ, گناہ. اور نمبر تین یہ ہے کہ نہیں پوزیشن بھی ہے, کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے نہیں ہوا تھا لیکن ہے ایسا غنڈہ بدماش آدمی, نہیں دے گا بلا وجہ اس کے پاس جا کے قرضہ مانگنا. اردو کا محاورہ ہے کیوں اپنی عزت خراب کریں, کراچی کا چالو محاورہ ہے کہ کیوں اپنی بے عزتی خراب کریں. اچھا مثلا تو اب یہ ہے کہ تینوں اس میں آ گئے. پہلا وہ آدمی آ گیا کہ جو شروع میں ہی ہم سے کہہ کے گیا تھا کہ تین سال سے پہلے نہیں مانگی, ہم نے اس سے کہہ دیا تھا نہیں مانگی. نمبر دو اس نے ایسی بات نہیں کہی تھی, لے کر تو پندرہ دن کے وعدے پہ گیا تھا لیکن بیچارہ خود مجبور ہے. اور نمبر تین یہ ہے کہ کوئی مجبور مجبور نہیں ہے لیکن نہیں دے گا. تو یہ تینوں صورتوں کا جواب یہ ہے کہ اس میں آپ پر خمس واجب نہیں. لیکن اگر کبھی یہ پیسہ واپس مل گیا تو جس وقت ملے گا اسی دن آپ کا خمس, آپ کو اس کا خمس دینا ہوگا. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی ابھی تو ہماری ڈیٹ آف خمس کے اندر چار مہینے باقی ہیں, اس لیے کہ یہ پیسہ اس سال کا ہے ہی نہیں کہ جی اس سال کی ڈیٹ چیک کریں, پیسہ پچھلے سالوں کا. شریعت نے آپ کو ایک سہولت دی تھی کہ چلو اس ٹائم پر تم نہیں دے پا رہے خمس, اپنی جیب سے کیوں دو جب چیز ہی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا کہ جب ملے گا تو یہ اس سال کا پیسہ مانے گا. پیسہ پرانا تو وہ آدمی جو ڈیٹ آف خمس میں خمس نکالتا, مثلا ڈیٹ آف خمس ہماری ہے جون اور یہ پیسہ ہم کو فروری میں ملا, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی چار مہینے ہمارے پاس ہیں کیونکہ پرانا پیسہ ہے, پرانا قرضہ ہے, اس لیے جس دن ملا اسی دن دینا. البتہ یہ شریعت نے فیسلٹی دی. کیا فیسلٹی دی ہے؟ کہ جو قرضہ آپ کو نہیں مل سکتا, چاہے واقعا وہ آدمی مجبور ہے چاہے وہ مجبور نہیں ہے لیکن نہیں دیتا, رک جاؤ کر لو جو کرنا, تو اس میں آپ پر اس وقت خمس دینا واجب نہیں. لیکن اگر آپ دے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یہ وہ جو ایک مسئلہ پچھلی دفعہ آیا تھا نا کہ ایڈوانس خمس کچھ جگہ صحیح ہے کچھ جگہ غلط, یہ یہاں صحیح کہ آپ نے کہا کہ بھائی خصوصاً چھوٹی رقم میں آدمی کہے گا کہ پھر پتہ نہیں جب کبھی ملے مجھے یاد رہے یاد نہ رہے خیال رہے خیال نہ رہے تو میں ابھی سے دے دیتا ہوں. مثلا میں نے مثال دی کہ کتاب ایک صاحب لے کے گئے, اب ہم نے کہا کہ جب ملے گی کتاب تو پتہ نہیں ذہن میں مسئلہ رہے کہ نہ رہے, تو کتنی دس ڈالر کی کتاب ہے نا, دو ڈالر ابھی سے دے دو یہ چل جائے گا. جبکہ کئی جگہوں پہ ایڈوانس خمس نہیں چلتا, مگر یہ ایڈوانس خمس نہیں, جس چیز کا آپ خمس دے رہے ہیں وہ چیز آپ کے پاس آ چکی ہے, آپ کے پاس اس وقت گھر میں نہیں ہے کسی اور کے گھر میں لیکن بہرحال وہ آپ کے نام پر ہے. تو جو خمس قرضے کا مسئلہ بنتا ہے, خمس اور حج دونوں کا سیم مسئلہ. حج کی تاریخیں آ گئیں, آپ نے لوگوں کو قرضہ دے رکھا ہے, اگر واپس مل سکتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ حج پہ جائیے. آپ واپس مانگے نہ مانگے وہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ جملہ بھی اچھا ہوا یاد آ گیا کہ جو پہلا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ قرضہ آپ کو مل سکتا ہے آپ اپنی مصلحت سے نہیں لا رہے, اس میں آپ کو اس کا خمس دینا واجب, ہاں مانگنا واجب نہیں. اب مصلحت ہے, تعلقات ایسے ہیں کہ آپ نہیں مانگنا چاہتے مت مانگی, اپنے دوسرے پیسے سے آپ اس کا خمس دے دیجیے. تو جو قرضے آپ نے دے رکھے ہیں وہ تو آسان ہے, گرچہ آج کل کا زمانہ قرضے دینے کا ہے نہیں, یہ تو ایک فرضی مسئلہ ہے آج کل کے اعتبار سے کہ آپ نے قرضے دیے, اصل میں تو دوسرا مسئلہ ہے جو قرضے آپ نے لیے. وہ جو قرضے آپ نے لیے ہیں اس کے دو مسئلے, اس کے دو حصے ہیں اور دونوں بہت ہی زیادہ اہم بھی ہیں اور کمپلیکیٹڈ بھی ہیں. اچھا اس میں پہلا والا مسئلہ تو بہت آسان ہے, اسی پہ ختم کروں, بلکہ نہیں, 3 بجے نماز کے وقت کا اعلان ہے تو مناسب نہیں ہے کہ ہم نماز کے وقت کو اعلان سے ڈیلے کریں. آج جب یہ آپ کے سوالات بھی ہوں گے تو یہیں پہ آج کا لیکچر یہ اعلان کے ساتھ ختم ہوا کہ اب تو اگر میں خود بھی چاہوں تو خمس کے لیکچر کو آگے نہیں بڑھا سکتا. خالی ایک ہی مسئلہ ہے, تو جن کو خمس سے بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے لیکن وہ آ جاتے ہیں کہ ان کو ذرا برا لگتا ہے کہ مولانا اکیلے بول رہے ہیں حال میں, تو یہ ان کا آج آخری امتحان تھا, انشاءاللہ آئندہ سے ٹاپک بدلے گا. تو کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیجیے, اس کے بعد ہم لوگ.
جی میرے خیال سے جو بات فکسڈ ڈپازٹ کی ہے وہی ہمارے میں شیئر کی ہے, کہ اگر ہمیں شیئر خریدے ہیں اور سال کے خمس کی ڈیٹ آئی تو شیئر کے اماؤنٹ کو,
شیئر کو ہم نے جان بوجھ کے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کے اندر ایک کمپلیکیشن بھی ہے اور غالباً شیئر لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں, یا ہوتے ہیں
کچھ لوگ ہیں
اس خمس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے راز پتہ چل رہے ہیں. یہ تو مذاق کی بات ہے, کچھ لوگ اس لیے بھی خمس کا حساب نہیں کرتے کہ اگر ہم جائیں گے تو وکیل کو سارے راز بتانا پڑیں گے اور یہ تو یہاں پرائیویسی اور سیکریسی تو بڑا مسئلہ ہے. شیئرز میں جو کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا وہ یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ میں تو جو رقم آپ نے دی ہے اس کا خمس دینا, شیئرز میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے شیئر خریدا ہوتا ہے اس دن ایک ویلیو ہوتی, جو آپ کی ڈیٹ آف خمس آ رہی ہے ایک ویلیو شیئر کی اس دن ہوتی, اور کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سال میں شیئر کی قیمت ہو سکتا ہے کبھی بڑھ گئی ہو. مثلاً $10 کا شیئر ہے, آج 15 کا ہو گیا ایک سال بعد, اور بیچ میں کبھی وہ 20 کا ہو کے نیچے ہوا. تو اس میں چونکہ مراجع کرام میں یہ اختلاف ہے کہ ڈیٹ آف خمس والی ویلیو دیکھی جائے گی یا جو ہائیسٹ پرائز سال میں گزری ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور یہ واقعا شیئر کے اندر شیئر مارکیٹ میں کمپلیکیشن ہوتا. لیکن شیئر کا ایک مسئلہ تو واقعا بتایا جا سکتا ہے کہ جی ہاں, جو شیئر آپ نے خریدے ہیں سال کے آخر میں آپ کو اس کا خمس بھی دینا, وہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ جب بیچیں گے تو دینا ہے, وہ آپ ہی کا پیسہ ہے جو شیئر میں پھنسا ہوا. کون سی ویلیو پہ دینا ہے, 3 ویلیو سامنے آتی ہیں, ڈیٹ آف پرچیز کی, ایک ڈیٹ آف خمس کی, اور ان دونوں کے بیچ کی جو ہائیسٹ پرائز, وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اتفاق سے توضیح المسائل کے اندر مراجع زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلے بیان نہیں کرتے, یہ والا مسئلہ بیان کیا کہ جب آدمی کوئی چیز بزنس کی نیت سے خریدے تو ہائیسٹ پرائز دیکھی جائے گی کہ ڈیٹ آف ہومس کی, وہاں بھی دیکھ لیجئے گا, موقع ملا تو پھر کسی اور انجن.
اچھا وہ جیسے آپ نومبر میں ڈسکاؤنٹ ٹکٹ دے دیے
جی,
اور دسمبر میں خود دے جا رہی
ہے جی,
تو اب وہ تو پیسہ ہمارا ہے مگر ہم اس کو جو ہے لیں گے تو وہ ملے گا نہیں ملے گا,
ہاں. اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دسمبر میں ڈیٹ آف ہومس آ رہی ہے, نومبر میں آپ نے خریدا, لیکن نومبر میں جس پیسے سے آپ نے خریدا ہے یہ پیسہ آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ رہا یا ایک سال سے کم رہا, آغاز خامنائی کے اعتبار سے تو ڈیٹ آف ہومس کے اوپر آپ کو اس کا جو اس کی ویلیو بنتی ہے وہ دینا پڑے گا. آپ آغاز خوئی اور آغاز سیستانی کا مسئلہ آپ کے کام کا نہیں ہے, لیکن میں بتا دوں کہ نومبر کا میں آپ نے ٹکٹ خریدا, ٹریول آپ کو کرنا ہے دسمبر میں, تو آغاز خوئی اور سیستانی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ نومبر میں جس پیسے سے خریدا وہ کب آیا تھا, یعنی ڈیٹ آف خمس دسمبر کی جو ہے نا, ڈیٹ آف خمس کو چھوڑ دو اس ٹکٹ کے مسئلے, اس کا وہ سال والا حساب لگا کہ نومبر میں خریدا تھا لیکن جون کے پیسے سے خریدا تھا, تو نیکسٹ جون میں اس کے خمس کو دیکھنا کہ ٹکٹ استعمال ہوا کہ استعمال نہیں ہوا, اور اگر کریڈٹ پہ خریدا ہے تو وہ مسئلہ آئندہ آ رہا ہے. لیکن آپ آگے خامنائی کی تقلید میں, وہ تو کہتے ہیں جو ڈیٹ آف خمس ہے اس سے ایک دن پہلے خریدا ہو تب بھی ڈیٹ آف خمس پہ اس کا خمس دینا ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ دسمبر میں ڈیٹ آف خمس کو اگر ہم یہ ٹکٹ ریفنڈ کرنے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا.
نہیں,
وہ تو ٹھیک ہے ریفنڈ نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم رشوت ریفنڈ کرنے جاتے تو کتنی رقم بنتی اس کا خمس آپ کو دینا. اب آپ نے بتایا کہ ہم کو ہاتھ کے ہاتھ تو نہیں ملے گا, تو ٹھیک ہے رقم آپ لگا لیجئے کہ آج اس کی اتنی ویلیو بنی ہے, جب بھی وہ ملے گا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا, یہ وہی قرضے والا مسئلہ مانا جائے گا. پروردگارہ ہمیں اپنے دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ان اعمال کو قبول فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.